نشاد بانوان ہے ہوں اپنے دل میں دفن کچھ ارمان کیے ہوئے.
جو دل کو نور حق سے ہے تاباں کیے ہوئے جو دل کو نور حق سے ہے تاباں کیے ہوئے ہر بزم کو ہے اپنی درخشاں کیے ہوئے ہر بزم کو ہے اپنی درخشاں کیے ہوئے.
جو نور حق سے تابہ کیے ہوئے, مطلب اس میں حضرت والا ہمارے پیارے مرشد مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ اللہ والے جو لوگ ہوتے ہیں, یعنی جو لوگ تقوی سے رہتے ہیں, حرام مرضوں کا خون کرتے ہیں, تو وہ جو ہوتے ہیں اپنی زندگی کو بالکل تابہ کہتے ہیں, روشنی کو, نور کو, تو ان کی زندگی مثل نور کے چمکتی رہتی ہے اور خوش و خرم ان کی زندگی گزرتی ہے. اور پھر ایسے لوگ جہاں جاتے ہیں تو وہ ان کی محفل اور مجالس جہاں وہ بیٹھتے ہیں, جہاں جاتے ہیں تو ان لوگوں کو بھی اپنا جیسا بنا دیتے ہیں, کیونکہ ان کے ساتھ ایک نور ہوتا ہے. تو اللہ پاک نے قرآن پاک میں ایک جگہ ارشاد فرمایا اسی بات کو لے کے کہ جو لوگ متقی لوگ ہوتے ہیں اور تقوی سے رہتے ہیں, باخدا رہتے ہیں, تو وہ جب وہ چلتے ہیں پھرتے ہیں جہاں بھی جاتے ہیں زمین میں چلتے پھرتے ہیں, تو وہ اپنے ساتھ ایک نور لے کے چلتے پھرتے ہیں. یہ اللہ پاک قرآن پاک میں فرما رہے ہیں کہ کچھ نور ہوتا ہے, وہ بندہ اس کے ساتھ ہو لیتا ہے وہ نور, اور وہ جہاں جائے گا وہ نور اس کے ساتھ ہوتا ہے, اور وہ نور بندہ اپنے قلب میں محسوس بھی کر لیتا ہے کہ میرے ساتھ ایک خاص نور ہے, اس کا ایک نور, اس کی ایک چاشنی, اس کا ایک رنگ ملے گا, اس کو محسوس ہوگا. اور جب وہ نور ختم ہوتا ہے یا اس میں کمی آنے لگتی ہے تو بندے کو پتہ بھی چل جاتا ہے وہ میرے اندر ایک چیز تھی اب وہ نہیں رہی, وہ نور نکل چکا ہے. تو اللہ پاک نے خود قرآن پاک میں یہ بات فرما دی کہ ہر بندے کو, بندے کے ساتھ جو متقین ہوتے ہیں جن کو ہم ایک نور عطا فرماتے ہیں, وہ نور تقوی سے پیدا ہوتا ہے. اور اللہ نے ایک جگہ آگے ایک فرمایا دوسری آیت میں, اور جس کو ہم نہ نور دیں, جس کو ہم نہ نور عطا کریں, اس کے لیے کوئی نور ہی نہیں ہے. پتہ چلا نور اللہ کی طرف سے تقسیم ہوتا ہے, بڑھتا ہے, تو نور اس کو حاصل کرنا چاہیے. اور نور کیسے حاصل ہوتا ہے؟ عمل صالح سے, نیک اعمال سے, گناہوں سے بچنے کے بعد. اور پھر وہ نور ہوتا ہے جو پھر جہاں جائے گا اللہ کے عشق کی آگ لگا دیتا ہے, بندہ خود بھی عاشق بنے گا اور دوسرے لوگوں کو بھی اللہ کا عاشق بنائے گا. پھر ایسے نورانی لوگوں کی خاموشی میں بھی بہت بڑا اجر و ثواب ہوتا ہے, بہت ان کے زبردست آگے کے معاملات ہو جاتے ہیں. تو اگر اللہ والے اس نور کی روشنی میں اگر خاموش بیٹھے رہیں اور اگر چپ بھی بیٹھے رہیں, لیکن ان کے قلب کے اندر جو وہ نور ہے اس سے لوگ جو ہوتے ہیں مستفید ہوتے رہتے ہیں اور جذبی کیفیت میں چلے جاتے ہیں اور ان کا اٹھنے کا دل نہیں چاہتا, وہ وہی نور ہوتا ہے ان کے قلب میں. ہری بات سنو, تو حضرت اسی شعر میں یہ بیان فرما رہے ہیں. دوبارہ سے لگا
ہوں اپنے دل میں دفن کو شرما کیے ہوئے
جو دل کو نور حق سے ہے تاباں کیے ہوئے جو دل کو نور حق سے ہے تاباں کیے ہوئے
پورا
ہوئے ہر لمحہ
میں جی رہا ہوں اشک ندامت کے فیض سے، ہر لمحہ ان کو اپنا نگہباں کیے ہوئے۔ میں جی رہا ہوں اشک ندامت کے فیض سے، یعنی یہ عاشقین کی ایک ایسی اعلیٰ درجے کی خوراک ہوتی ہے اور شراب عشق میں ہوتی ہے۔ اشک ندامت یعنی پشیمان ہونا، شرمندہ ہونا، اپنی خطاؤں پر کڑتے رہنا، جلتے رہنا کہ میں اس حساب سے زندگی نہیں گزار رہا جس طرح اللہ پاک چاہتے ہیں، میں فلاں فلاں گناہوں کا ارتکاب بھی کرتا ہوں، یا نہیں بھی اگر کوئی کرتا، کوئی اللہ والا بھی ہے تو بھی وہ نادم رہتا ہے، کیونکہ اس کو یہ لگتا ہے کہ میری جو عبادات، میرا تقویٰ یا جو بھی میرے معاملات ہیں وہ اللہ کے شائن شان نہیں ہیں، میرا کوئی عمل کوئی چیز اللہ کے شائن شان نہیں ہے اگر کوئی خطا اور گناہ نہ بھی کریں اللہ والے۔ تو یہی صحابہ کرام کا حال تھا کہ ان کی بھی حالت ہوتی تھی کہ وہ سب کچھ کرتے رہتے تھے اور ڈرتے رہتے تھے پتہ نہیں ہمارے جو اعمال ہیں یہ قبول ہیں بھی یا نہیں، ہمارے یہ اعمال قبول ہیں بھی یا نہیں۔ تو یہ اللہ والوں کی خاص پہچان ہوتی ہے کہ وہ پشیمان رہتے ہیں، شرمندہ رہتے ہیں، سب کچھ کرتے بھی رہتے ہیں، نیک اعمال بھی کرتے ہیں، تقوی سے بھی رہتے ہیں، اس کے باوجود اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں، پتہ نہیں یہ ہمارا عمل اللہ کی دربار میں قبول ہے بھی یا نہیں، ایسا نہ ہو ریاکاری کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے، عدم اخلاص کی وجہ سے ایسا نہ ہو ہمارے اعمال کو غارت کر دیا جائے، تو وہ خوف زدہ رہتے ہیں۔ تو یہی پشیمانی اور اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھنا، یہ ان کو مقام قرب کے اعلیٰ درجات تک لے کے چلی جاتی ہے۔ یہ صفات، یعنی وہ تکبر نہیں دکھاتے، اکڑ نہیں دکھاتے، اوہو میں تو یہ بھی کر رہا ہوں، میں تو یہ بھی کر رہا ہوں، میں تو یہ بھی کر رہا ہوں، فلاں فلاں ماشاء اللہ، پہلے میں یہ نہیں کرتا تھا تو ماشاء اللہ میں یہ بھی کر رہا ہوں۔ تو یہ شکر کی نیت سے دل میں مراقبہ کر لے، اللہ تیرا فضل ہے کہ تو نے مجھے ان اعمال کی توفیق عطا فرمائی، یہ تو جائز ہے اور ایسا نہیں یہ تو، اور جہاں شکر ہوگا وہاں فخر نہیں ہوگا، اور جہاں فخر ہوگا وہاں شکر نہیں ہوگا۔ تو شکر کرنے سے تو نعمت کا بڑھانے کا وعدہ ہے، شکر کرنے کا تو نعمتوں کے بڑھانے کا وعدہ ہے، تو شکر کرنا اچھی بات ہے، لیکن تکبر کرنا اور اللہ کی طرف سے نظر ہٹا لینا اور اپنے آپ کو نیک سمجھنا، یہ بہت ہی فتنے اور فساد کا کام ہے بھائی، یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے۔ کہ بعض حضرت والا رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ دیکھو نیک بننا تو فرض ہے، نیک بننا تو فرض ہے، لیکن خود کو نیک سمجھنا یہ حرام۔ نیک بننا فرض لیکن خود کو نیک سمجھنا حرام، متقی بننا فرض لیکن خود کو متقی سمجھنا حرام۔ تو یہ چیز ہے۔ ایک دفعہ حضرت مولانا حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے کوئی مرید تھے، تو وہ بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے فرمایا کہ یہ میرے مرید ہیں، کوئی کسی مرید کے بارے میں فرمایا کہ یہ میرے مرید ہیں، ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں، متقی ہیں، اللہ والے ہیں، بہت ان میں اللہ نے صفات رکھی ہیں، بس ان میں ایک برائی ہے، ایک برائی ہے کہ متقی تو ہیں لیکن برائی یہ کہ اپنے آپ کو متقی سمجھتے بھی ہیں، نیک تو ہیں، برائی یہ اپنے آپ کو یہ نیک سمجھتے بھی ہیں، بس یہ ان میں برائی ہے۔ تو پتہ کیا چلا کہ بھائی نیک آدمی بنے، متقی بنے، اللہ والا بنے، بھلے اللہ پاک قطب، ابدال، غوث، کلندر کچھ بھی اس کو بنا دے، لیکن اپنے آپ کو بالکل پھٹیچر سمجھے، پھٹیچر جس کا ٹائر بھی پنچر ہوتا ہے، سور کتے سے بدتر سمجھے اپنے آپ کو۔ حضرت شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سلسلہ سہروردیہ کے بانی، وہ فرماتے ہیں کہ اولیاء اللہ فرشتوں سے اس لیے بازی لے گئے، آگے اس لیے چلے گئے کہ یہ اپنے نفس میں اپنے آپ کو سور اور کتوں سے بدتر سمجھتے ہیں، یعنی یہ اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھنا، پشیمان رہنا، گناہگار سمجھنا، برا سمجھنا، خطا کار سمجھنا، یہ بہت بلندی کے اوپر لے کر جاتا ہے انسان کو، اور تکبر آیا انسان برباد، اگر آسمانوں میں بھی اگر ہوگا اور تکبر آیا تو ختم، دھڑام سے نیچے گرے گا، جیسے پرندہ ہوا میں اڑا ہوتا ہے نا، کبھی دیکھو گا بعض کوے کبوتر مرے ہوئے پڑے ہوتے ہیں زمین کے اوپر، ان کو کتے بلی کھا رہے ہوتے ہیں، یہ وہ پرندے ہوتے ہیں جو کبھی مہوے پرواز تھے، لیکن آج بیچارے وہ کسی بیماری کی وجہ سے یا کوئی معاملہ ایسا ہوا کہ پرواز ان کی تعطل کا شکار ہو گئی، گر پڑے زمین پہ، گر پڑے تو پھر کتے بلی کا نشانہ بن گئے۔ تو اسی طرح کوئی انسان ایسے نہیں کرتا، وہ کچھ ایسی حرکتیں، کچھ اعمال ایسے کر جاتا ہے اور کرتا رہتا ہے اور پھر توبہ بھی نہیں کرتا، پھر ایک وقت کے بعد اس کی جو پرواز ہوتی ہے وہ پھر اس کو زمین پر لا کے پٹک دیتی ہے، اور کوئی گناہ اتنا انسان کو نقصان نہیں پہنچاتا اور اللہ کے عذاب کو نہیں بلاتا۔ خاص کئی گناہ ہیں جو اللہ کے عذاب کو بلاتے ہیں اور جن کی پکڑ فوراً آتی ہے، کئی گناہ ہیں، ان میں سے کم از کم تین گناہ جو بڑے ہیں وہ فوراً اللہ کا عذاب آئے گا لازمی، ایک تو تکبر۔ تو اس سے آدمی بچے جہاں تک ہو سکے، کسی کو اپنے حسن کے اوپر تکبر ہے، کسی کو اپنی تعلیمی قابلیت کے اوپر تکبر ہے، کسی کو اپنی نوکری عہدے کے اوپر وہ ہے تکبر، اور کسی کو اپنے کاروبار پہ تکبر ہے، کسی کو بڑے گھر پہ تکبر ہے، کسی کو کسی چیز پہ تکبر ہے، تو یہ جو چیزیں ہوتی ہیں یہ آدمی کو ہلاک کر دیتی ہیں، کہیں کا نہیں رہتا. دیکھتا میرا نظر پڑتی رہے نا، تو یہ بندے کو کہیں کا نہیں چھوڑتی، بندے کو رسوا کر کے چھوڑ دیتی ہیں یہ چیزیں. تو تکبر کی سزا جو ہے وہ بندے کو لازمی ملتی ہے اگر توبہ نہیں کرے گا، کیونکہ اللہ فرما چکے ہیں کہ تکبر میری ردا ہے، یعنی چادر، تکبر میری چادر ہے، اور جو اس میں گھسنے کی کوشش کرے گا، یعنی جو خود متکبر بننے کی کوشش کرے گا، تو میں اس کی گردن توڑ دوں گا، اسے ہلاک کر دوں گا. اللہ کہہ رہا ہے تکبر میرے لیے. ہاں اللہ نے کوئی صفات دی تو شکر ادا کرے آدمی، اللہ نے مجھے، اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے یہ چیز عطا فرمائی، اللہ تیرا شکر ہے تو نے یہ چیز دی. اکڑ نہ دکھائے. آج ہوتا کیا ہے کہ اللہ پاک کچھ صفات عطا فرما دیتے ہیں، اکثر 99% لوگوں میں تکبر آ جاتا ہے. ان کے چلنے سے، پھرنے سے، بات چیت سے، اٹھنے بیٹھنے سے پتہ چل جاتا ہے یہ بندہ تکبر کا شکار ہے. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ الحمدللہ اللہ کے فضل سے اور بزرگوں کے طفیل مجھے مقام حاصل ہے، کوئی بندہ میرے پاس لے کر آؤ، میں 5 منٹ میں بتا دوں گا اس کے اندر کتنے رضائل ہیں بات کرنے سے. اور 2 عالم لے کر آؤ، ایک وہ عالم جو اللہ والوں کا صحبت یافتہ ہو، اور ایک وہ عالم جو غیر صحبت یافتہ ہو، میں اس سے بھی 2 منٹ میں بات کر کے بتا دوں گا کہ یہ صحبت یافتہ ہے اور یہ بغیر صحبت یافتہ ہے. فرمایا اس کا تعلق علم غیب سے نہیں ہے، فراست سے. جو صحبت یافتہ ہوگا اس کی بات چیت میں، اس کے اٹھنے بیٹھنے میں، نشست برخاست میں ایک ادب ہوگا، ایک تمیز ہوگی، عاجزی ہوگی. اور جو صحبت یافتہ نہیں ہوگا اس کے مزاج میں اکثر اکھڑ بن پایا جاتا ہے، تکبر پایا جاتا ہے. تو تکبر جو ہوتا ہے یہ بھائی بڑا خطرناک ہے. ایک اور جگہ آپ نے ارشاد فرمایا، جس شخص کے اندر تکبر ہوتا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ پاک اسے مخلوق کی نظر میں سور اور کتے سے بدتر کر دیتے ہیں، مخلوق کی نظر میں سور اور کتے سے بدتر کر دیتے ہیں. اتنا خطرناک مرض ہے یہ تکبر جو ہوتا ہے. تو کبھی بھی ایسا بندہ صاحب نسبت نہیں بن سکتا، اور اللہ کے نام کی خوشبو، اللہ کا عشق اس کو چھو کے بھی کبھی نہیں گزرے گا. یہ رفتہ مٹانے کا ہے. جو اللہ والے جو بیانات کرتے ہیں یا بیعت کرتے ہیں، اصلاح کے جو معاملات ہوتے ہیں، اس میں سب سے پہلے جو ہے اللہ والے یہی کہتے ہیں کہ بھائی سب سے پہلے یہ تکبر کی اصلاح کرائیں. اس کو ام الامراض کہا جاتا ہے. مشائخ فرماتے ہیں ام الامراض، جیسے شراب کو کہتے ہیں نا ام الخبائث، کہ شراب پینے کے بعد انسان سے زنا بھی ہوگا، دوسرے 10 گندے کام ہو گئے. جس طرح ماں سے بچے پیدا ہوتے ہیں، اس طرح شراب پینے سے دوسری 10 گندی چیزیں پیدا ہوں گی. ام الخبائث کہا جاتا ہے شراب کو. اسی طرح تکبر کو ام الامراض کہا جاتا ہے صوفیوں کے یہاں. کیا مطلب؟ کہ غصہ، غیبت، دوسروں کے عیوب نظر آنا، یہ ساری کی ساری اسق ہوں گی انسان کے اندر جب اس کے اندر تکبر ہوگا. یعنی تکبر ماں ہے تمام امراض رذیلہ کے پیدا ہونے کی. غیبت کب کرتا ہے انسان؟ دوسروں کو برا کب کہے گا؟ کہ جب اس کی نظر میں یہ ہوگا کہ میں بہت اچھا ہوں. بھائی دوسروں کی برائی کرنے کا مقصد ہی ہے کہ مطلب وہ بہت برا ہے، اور مطلب انڈائریکٹلی بندہ کہنا چاہ رہا ہے میں بے عیب ہوں، میرے اندر تو ایسے کوئی برائی نہیں ہے. بھائی اگر ہم کسی کو برا کہہ رہے ہیں، ہو سکتا ہے بھائی اس میں وہ مرض ہو. غیبت کی تعریف ہی ہے، یہ ڈیفینیشن نہیں ہے. لیکن بھائی یہ بھی تو سوچیں، ہم کسی پر ایک انگلی اگر اٹھاتے ہیں تو 3 انگلیاں ہمارے اوپر طرف آ رہی ہوتی ہیں. اس پہ بزرگ فرماتے ہیں دوسرے کے ناک پہ اگر کوئی مکھی بیٹھی ہو تو ہمیں برداشت نہیں ہوتی، فوراً نظر آ جاتی ہے. بہترین مسئلے ہم خود بن جاتے ہیں، خود ساختہ مسئلے. لیکن اپنے اندر 100 بچھو بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں وہ نظر ہی نہیں آتے. دوسرے کی مکھی برداشت نہیں ہو رہی، اپنے اندر 100 بچھو بیٹھے ہوئے وہ ہضم ہے، نظر ہی نہیں آ رہا ہے. یہ ہے فساد. تو یہ تکبر جب ہوتا ہے تو پھر غیبت بھی ہوتی ہے. تکبر جب ہوتا ہے تو دوسروں کے عیوب بھی نظر آتے ہیں. تکبر ہوتا ہے تو 10 چغلیاں بھی پھر انسان کرتا ہے. تکبر ہوتا ہے تو غصہ بھی کرے گا. یہ جو غصہ جو ہے یہ تکبر سے ہوتا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں میں تو غلط بات برداشت نہیں کرتا. ارے بھائی اللہ تمہاری ہزاروں لاکھوں پتنی کب سے برداشت کر رہے ہیں؟ اللہ تو قہار بھی ہیں، جبار بھی ہیں، وہ 1 منٹ میں ہڈی پسلی توڑ دیں ہماری ہیں. تو اللہ بھی تو درگزر کر رہے ہیں، معاف کر رہے ہیں نا ہماری خطاؤں کو دیکھ کے. تو ہم لوگوں کی اگر خطائیں ہیں بھی تو بھائی ان کو کیوں نہیں معاف کر دیتے، درگزر کر دیتے؟ اللہ پاک فرما چکے ہیں، احادیث مبارکہ میں مضمون آ چکا ہے کہ اللہ نے فرمایا اگر چاہتے ہو میں تمہاری خطاؤں کو درگزر کروں، معاف کروں اور تم پر رحمت برساؤں، تو میرے بندوں کی خطاؤں کو معاف کرو تو میں تمہاری خطاؤں کو معاف کروں گا. اب کتنی پیاری مبارک بات ہم تک پہنچائی ہے اللہ پاک نے کہ اگر چاہتے ہو نا کہ تم میں تمہاری خطاؤں کو معاف کروں تو میرے بندوں کی خطاؤں کو معاف کرو، درگزر کرو، تو اس کا انعام پھر میں یہ دوں گا، تمہیں معاف کر دوں گا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. کیا مطلب؟ اگر ہم سخت بنیں گے لوگوں کی خطاؤں کو معاف نہیں کریں گے، جی میں صحیح تھا یہ غلط اور اڑ جائیں گے، تو اللہ کہنا ٹھیک ہے اگر تم سخت بن رہے ہو اس کی خطاؤں کو معاف نہیں کرو گے، تم میرے بھی تو کہیں نہ کہیں مجرم ہو، یہ میرے پاس پوری تمہارے نامایا مال ہیں، اب میں بھی تمہارے ساتھ سختی کا معاملہ کروں گا کیونکہ تم آگے سے سخت بن رہے ہو۔ تو بھائی ابھی ہمارے اوپر ہم سوچ لیں کہ ہم اللہ سے رحمت کا معاملہ چاہتے ہیں یا سختی کا معاملہ اپنے لیے کروانا چاہتے ہیں۔ ہاں بعض دفعہ ایڈمنسٹریشن کے معاملات ہوتے ہیں، اس میں سختی دکھانی پڑتی ہے، وہ ایک الگ معاملات ہیں۔ جیسے کمپنی کا ڈائریکٹر اگر ادھر گزر کرے گا تو اس کی تو کمپنی ہی بیٹھ جائے گی، تو وہاں تھوڑا سا پھوں پھاں کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن اس میں بھی بزرگوں نے فرمایا وہ صورت میں ذرا سا آدمی کو سختی دکھانی ہے اور بظاہر تکبر اور غصے کا مظاہرہ کرنا ہے، حقارت اس وقت بھی جائز نہیں ہے ایڈمنسٹریشن کے لیے، لیکن دل میں اپنی حقارت ہو سامنے والے کی نہیں، اور مقصد اور نیت کیا ہو اصلاح، اس وقت بھی اپنی حقارت دل میں، لیکن ایکٹنگ جس کو ہم کہہ رہے ہیں نا ایکٹنگ، ایکٹنگ کے لیے ایڈمنسٹریشن کے لیے اس طرح کے غصے یا تکبر کا بعض دفعہ حب جا کا انسان مظاہرہ کرتا ہے تو بظاہر لوگ سمجھتے ہیں بہت متکبر انسان ہے، لیکن دل میں ایسا نہ ہو بلکہ اللہ سے استغفار کرے، اللہ پاک یہ تھوڑا بہت میں اس لیے کر لیتا ہوں کیونکہ اگر میں ڈھیلا ہوں گا تو یہ لوگ پھر مجھے بیوقوف سمجھ کے نقصان نہ پہنچائیں۔ تو یہ مجبوراً اس طرح کے معاملات کو بطور ایکٹنگ کرنا وہ جائز ہے، وہ ایک الگ معاملہ ہے، لیکن ہو کیا رہا ہے کہ دل سے ہم اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگتے ہیں اور متکبر کی تکبر کی چادر اوڑھ لیتے ہیں۔ اب اللہ کو پتہ ہے کہ یہ مجبوراً ایسا کر رہا ہے یا اپنی چادر تکبر کی اپنے اوپر اس نے اوڑھ لی ہے، تو یہ معاملہ ہے۔ تو تکبر سے آدمی بچیں، تو کوئی بھی اللہ والا متکبر نہیں ہوتا یاد رکھیے گا، اور جو متکبر ہے وہ اللہ والا ہے ہی نہیں۔ تو میں جی رہا ہوں اشک ندامت کے فیض سے اور ہر لمحہ ان کو میں اپنا نگہباں کیے ہوئے، تو ایسا تعلق مالا خاص ہو جاتا ہے جب بندہ اپنی نظروں میں برا ہوتا ہے۔ حضرت والا اس کی تشریح فرماتے ہیں جب آدمی پشیمان ہوتا ہے، احساس ندامت طاری رہتی ہے اس پر اور دل اس کا ٹوٹا رہتا ہے اور اپنی نظروں میں برا رہتا ہے تو اللہ کی نظروں میں پیارا ہوتا ہے۔ حضرت والا ہمارے پیارے مرشد مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے جو اپنی نظروں میں برا ہے وہ اللہ کی نظروں میں بہت پیارا ہے، مقرب ہے اللہ کا، جو اپنی نظروں میں ذلیل ہے، کمینہ ہے، برا سمجھتا رہتا ہے اپنے آپ کو، اور جو اپنی نظروں میں پیارا ہے کہ میں بہت اچھا ہوں، اپنی قیمت خود لگا رہا ہے، تو وہ اللہ کی نظروں میں ذلیل ہے وہ۔ تو بھائی اب ہم سوچ لیں کہ ہمارا کام کس کی نظروں میں پیارا بننے سے ہوگا، اللہ کی نظروں میں پیارا بننا ہے تو اپنے آپ کو ہمیں خود اپنی نظروں میں گرانا ہوگا کہ میں کچھ نہیں، اپنے آپ کو اچھا نہیں سمجھنا ہمیں، بس یہ ہے اللہ کا پیارا بننے کا۔ کہ جو شخص اللہ کی نظروں میں پیارا بننا چاہتا ہے خود کو اپنی نظروں میں برا سمجھ لے، اپنے آپ کو اچھا نہ سمجھے کسی بھی اعتبار سے، تو اللہ کا مقرب پھر اللہ پاک اس کو انشاءاللہ تعالی بنا دیں گے۔ یہ معاملہ ہے
یا رب ہے تیرا ذکر عجب کی
رب تیرا ذکر ہے عجیب کیمیا اثر، کیمیا اثر یعنی کیمیکلی کہہ لیں یا کوئی نسخہ کہہ لیں یا کوئی فارمولا کہہ لیں، یا یعنی ایسا پر اثر ہے، یعنی اتنا زبردست اثر ہوتا ہے اللہ پاک تیرے ذکر میں کہ صحرا کو بھی ہے میرے گلستاں کیے ہوئے۔ یعنی اللہ سے جب تعلق آدمی کا مضبوط ہو جاتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے اور تقوی سے رہتا ہے، حرام عرضوں کا خون کرتا ہے، تو پھر صحرا بھی اس کا گلستان ہو جاتا ہے۔ یعنی پھر اس کی زندگی میں جو غم کے بادل ہوتے ہیں، پریشانی اور ڈپریشن کے جو بادل ہوتے ہیں، جو مصائب اور غم ہوتے ہیں، وہ سارے کے سارے کلعدم کر دیتے ہیں، اللہ پاک ختم فرما دیتے ہیں۔ تو بالفرض اگر وہ صحرا میں بھی ہوگا تو اس کو ایسا لگے گا جیسے میں باغ میں ہوں، کیونکہ خالق باغ خالق جنت اس کے دل میں آ چکا ہوتا ہے۔ تو مطلب کیا کہ یہ جو خوش ہونا اور غمگین رہنا اس کا تعلق قلب سے ہوتا ہے، یاد رکھیے گا، خوش رہنا اور غمگین رہنا اس کا تعلق قلب سے ہوتا ہے۔ ایک انسان ہے، دنیاوی مادی اسباب اس کے پاس خوشیوں کے ہیں، بھرے پڑے ہیں اس پاس، سارے معاملات اس کے شاندار ہیں، دنیا کی دولت اس کے پاس سب کچھ ہے، لیکن اگر دل میں اس کے ڈپریشن ہے، کوئی غم ہے، تو اس کو وہ کباب جو ہوگا مثلے عذاب لگے گا اس کو، ساری نعمتوں میں بھی اس کو گھبراہٹ، بے چینی، وحشت ہوگی۔ اور ایک آدمی ہے بیچارہ غریب، سوکھی روٹی کھا رہا ہے، لیکن اگر قلب میں اس کی خوشی ہے، بہار ہے، خوش ہے، تو کیا ہوگا کہ وہ اس کو دال روٹی میں، سوکھی روٹی میں، مرغ پلاؤ کا مزہ آئے گا، کیونکہ اس کے دل کے اندر خوشی ہے۔ تو اللہ والے جو ہوتے ہیں وہ دل میں خوشی لانے کی زیادہ بات کرتے ہیں. اور دل میں خوشی کہاں سے آتی ہے بھائی؟ جو آدمی خالق دل کو خالق خوشی کو خوش رکھتا ہے تو پھر اللہ رب العالمین کی ذات اس بندے کو خوش رکھنے کی ضمانت لیتی ہے. حضرت والا فرماتے تھے اگر خوش رہنا ہے تو تمہیں ہمیں خالق خوشی کو خوش رکھنا پڑے گا. بڑا پیارا جملہ ہے بھائی. خوشی کس نے بنائی؟ اللہ نے بنائی. خالق خوشی کون ہے؟ اللہ. تو ہوتا کیا ہے کہ خالق خوشی کو ہم خوش نہیں رکھتے جس حساب سے ہمیں رکھنا چاہیے, تو ہوتا کیا ہے کہ ہم مزید غمگین ہو جاتے ہیں, یا ہم کیا کرتے ہیں خالق خوشی کی خالق خوشی کی جو حرام کردہ راہیں ہوتی ہیں, یعنی جن باتوں سے اللہ نے ہمیں منع کیا ہے ان باتوں کو ہم کرتے ہیں اس لیے کہ ہمارا دل خوش ہو جائے. گناہ جیسے اللہ نے منع فرمایا گناہ مت کرو, اس سے اللہ کی ناراضگی ملے گی. لیکن ہم گناہ کیوں کرتے ہیں؟ لذت کی وجہ سے, مزے کی وجہ سے, خوش رہنے کی وجہ سے. گناہ انسان اس لیے تو کرتا ہے کہ خوش رہے اور اس کو گناہ مزہ آئے, تو وقتی طور پہ مزہ بھی ملتا ہے اور خوش بھی ہو جاتا ہے. لیکن چونکہ اس نے خالق خوشی کو ناراض کر دیا تو پہلے سے زیادہ اس کے اوپر بوال آئے گا, پہلے سے زیادہ اس کے اوپر غم کے پہاڑ ٹوٹیں گے. تو اگر خوش ہمیں رہنا ہے تو خالق خوشی کو خوش رکھنا پڑے گا. تو جو اللہ والے جو ہوتے ہیں وہ بس اللہ کو خوش رکھنے کی کوشش کرتے ہیں, تو پھر اس کا انعام یہ ملتا ہے کہ اللہ کے ذکر کا جو کیمیا اثر ہے کہ صحرا کو بھی ہے میرے گلستان کی ہوئے, کہ دل کی ویرانیت, وحشت, گھبراہٹ, بے چینی, غم اور غصہ, جتنی بھی اعصابی تناؤ, یہ سارے کے سارے اللہ پاک سب ختم کر دیتے ہیں. اللہ پاک جس کو اپنا تقرب عطا فرماتے ہیں. یہ اس شعر کا
سونو جہاں کا کیف سموتا ہے روح میں, دونوں جہاں کا کیف سموتا ہے روح میں, جیتا ہے آپ کو جو مہربان کیے ہوئے.
پیارا شعر ہے. دونوں جہاں کا کیف سموتا ہے وہ دل میں ہے, یعنی دونوں جہاں کا کیف سموتا ہے یعنی کھینچ لیتا ہے, پا لیتا ہے دونوں جہاں کے لطف کو, مزے کو, کرم نوازیوں کو, جو بھی جیتا ہے آپ کو مہرباں کیے ہوئے, یعنی جو اللہ سے بنا کے رکھتا ہے, اللہ کی ناراضگی سے بچتا ہے, تو پھر اللہ پاک اس کو دنیا میں جب تک زندہ رہے گا تو مزے کرائیں گے, مر جائے گا تو پھر جنت میں تو اس کے ہیں ہی مزے. تو دونوں جہاں کا کیف سمو لیتا ہے عاشق اپنے دل میں, جو بھی رکھتا ہے آپ کو مہربان کیوں, یعنی مہربان کیے ہوئے. اللہ کو مہربان کرنے کا کیا مطلب ہے؟ کہ اللہ کی ناراضگی والوں سے کاموں سے بچتا ہے, گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے, تو پھر وہ دونوں جہاں کے مزے پاتا ہے. اسی بات کو حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ اللہ سے بنا کے رکھنا سب سے بڑی عقل مندی, اللہ سے بنا کے رکھنا سب سے بڑی عقل مندی, اور اللہ سے بگاڑنا, اللہ کو ناراض کرنا سب سے بڑی حماقت, جہالت اور نادانی. سب سے بڑی حماقت, جہالت, نادانی, اللہ سے بگاڑنا. اللہ سے بگاڑنے کا کیا مطلب ہے؟ عادتاً حرام کاموں میں, گناہوں میں مصروف رہنا, یہ اللہ سے بگاڑنا. تو اللہ سے بگاڑ کے کون چین سے رہے گا؟ کوئی کمپنی ہو اور وہ کسی اپنے کمپنی کے باس سے بگاڑ لے تو اس کمپنی میں نوکری آرام سے نہیں کر سکتا, کیونکہ اس نے اپنے باس سے بگاڑ لیے, اس سے ٹکر لیے. تو بھائی جب ایک ادنا سے انسان کے باس کا یہ عالم ہے جس کی کمپنی ہے, اس میں آدمی آرام سے سکون سے نہیں رہ سکتا اس کو ناراض کر کے, تو زمین اس کی, آسمان اس کا, رب العالمین کا, تو پھر اس کو ناراض کر کے کون اس کی زمین میں چین سے جی لے گا؟ کوئی جی کے دکھا دے چین سے. جب تک کہ خالق چین کو خوش نہیں رکھے گا, جب تک کہ اپنے گناہوں کی توبہ نہیں کرے گا, اپنے شب و روز نہیں بدلے گا, جو معمولات چھوڑ دیے تھے جب تک وہ دوبارہ معمولات نہیں چھوڑے گا, جب تک اپنا تکبر, میں, اکڑ, غصہ ختم نہیں کرے گا, اس وقت تک اللہ کی رحمت اس پر برسنا بہت مشکل ہے. تو اس میں ایک راز بتا دیا, اگر ہم چاہتے ہیں چین سکون سے رہیں, مزے سے رہیں, تو جہاں تک ہو سکے انسان گناہوں سے بچے, اور کبھی انسان خطا ہو جائے تو فوراً توبہ کر لے, اور توبہ کرنے میں دیر نہ کرے, تو انشاءاللہ اللہ کی مہربانیاں اس کے اوپر برستی رہیں گی. خالق حیات جو فرمایا حضرت والا رحمۃ اللہ نے کہ ہر لمحہ جو ہوتا ہے وہ رشک فد حیات، یعنی کیا مطلب کہ وہ لمحہ زندگی کا جس وقت انسان کسی گناہ سے بچنے کا غم اٹھا لیتا ہے، اللہ کے قانون کو نہیں توڑتا لیکن اپنے دل کو توڑ لیتا ہے، جیسے نماز میں دل چاہ رہا تھا میں نہیں جاؤں نماز میں لیکن بندے نے مسجد میں جا کے باجماعت نماز ادا کر لی، یا کوئی حسینہ کوئی عورت کوئی لڑکی آ رہی تھی لیکن اس نے نظروں کی حفاظت کر لی، تو یہ وہ لمحات ہیں کہ وہ ایک لمحہ جس میں اس نے اپنے دل کو توڑا اور اللہ کو جو راضی کیا، وہ اتنا قیمتی لمحہ، اتنا محفوظ، اتنا قیمتی لمحہ ہے کہ اس لمحے کے آگے صد لمحات، صد حیات اور جتنے بھی، یعنی صد مطلب سو، صد کا صد فارسی میں بولتے ہیں جیسے فیصد بولتے ہیں، تو اس ایک لمحے کے آگے ہزاروں سینکڑوں جو لمحات ہیں زندگی کے وہ کالعدم ہیں، بالکل حقیر اور فانی ہے، وہ اس کو گاڈ آف آنر پیش کرتے ہیں، گاڈ آف آنر پیش کرتے ہیں، اس کو سلامی پیش کرتے ہیں، ہزاروں جو لمحات ہوتے ہیں اس ایک لمحے کو، کہ اس ایک لمحے میں اس بندے نے اپنے اللہ کو راضی کیا تھا، یار یہ بات سمجھ، تو یہ ایک لمحہ اتنا قیمتی ہو جاتا ہے جس کے آگے ہزاروں جو زندگی کے جو لمحات اور حیات ہوتے ہیں ہماری زندگی کے، وہ اس کو سلامی پیش کرتے ہیں، ان کے آگے کوئی اس کی حیثیت نہیں ہے، ایک وہ لمحہ ہوتا ہے جس میں آدمی اللہ کو ناراض کر کے اور شیطان کی اتباع کرتا ہے، اپنی حرام لذتوں کا خون نہیں کرتا، نفس اور شیطان کی اتباع کرتا ہے، ایک وہ منحوس لانتی لمحات ہوتے ہیں، تو ان لمحات کی کوئی قدر ہی نہیں، نہ کوئی قیمت ہے، ایک قیمت ان لمحات کی ہوتی ہے کہ جس میں آدمی اپنے اللہ کو راضی کرتا ہے، اور سارے جتنے بھی یہ لمحات ہوتے ہیں دنیا کے گناہوں والے، یہ تو ہمارے نہیں وبال جان بنیں گے، صرف وہی لمحات ہمارے شاندار بنیں گے اور جنت میں لے کے جانے والے ہوں گے، کہ دنیا میں رہتے ہوئے جن لمحات میں ہم نے اپنے رب کو راضی کیا تھا اور اللہ پر ہم نے فدا کیا تھا ان لمحات کو، یہ
انہیں آرزو کا سلا دل کو جب ملا ہے، خون آرزو کا سلا دل کو جب ملا، عالم کو ہے وہ مل ہر جانا ہوئے۔
عجیب و غریب شعر فرماتے ہیں کہ ہر خون آرزو کا صلہ جب دل کو یہ ملا تو عالم کو پھر ہے وہ مظہر جانا کی ہوئے، یعنی خون آرزو کا صلہ جب دل کو ملا، تو بھائی یہ جو خون آرزو یعنی گناہ سے بچنے کا غم جب اٹھاتا ہے، گناہ سے بچنے میں تکلیف ہوتی ہے، غم ملتا ہے، لیکن پھر جب اس کا انعام ایسا ملتا ہے کہ پھر وہ اس کی اپنی زندگی نہیں چمکتی، اپنی زندگی خالی لطف اندوز نہیں ہوتی بلکہ اس سے جڑی ہوئی سینکڑوں زندگیاں پھر وہ سمر جاتی ہیں، تقوی کا نور اتنا زبردست اتنا عظیم ہوتا ہے، کیا مطلب کہ پورے عالم کو مظہر جانا کر دیتا ہے، کہ جیسے وہ خود بھی اللہ کے عشق میں روئے گا اور پورے عالم کو اس کی کوشش ہوگی کہ جتنے بھی لوگ ہیں سب کے دل میں جس طرح میں اللہ کے عشق میں رو رہا ہوں تڑپ رہا ہوں، جو مجھے مزہ آ رہا ہے وہ سب لوگوں کو بھی ویسی مزہ آنا چاہیے، تو وہ اپنی درد محبت سے مجبور ہوتا ہے۔ حضرت والا رحمۃ اللہ فرماتے تھے اسی بات کو کہ میرے ایک دوست تھے تبلیغی جماعت میں، وہ بہت پیاری بات فرماتے تھے کہ اللہ کے عشق کی آگ سینوں میں وہی لگاتا ہے جو خود جس کا سینہ خود پہلے سے جل رہا ہوگا، یعنی آگ وہی لگائے گا جو خود پہلے اللہ کے عشق میں جل رہا ہوگا، جو خود ٹھنڈا ہوگا تو وہ اللہ کے عشق کی آگ کسی کے سینے میں لگائے گا، تو کسی کے دل میں اللہ کے عشق کی آگ لگانے کے لیے خود تڑپتا ہوا اور آتش کے عشق میں جلتا ہوا قلب ہونا ضروری ہے، ورنہ وہ دوسرے کے دل میں آگ نہیں لگا سکتا، تو یہ اس میں حضرت والا رحمۃ اللہ فرماتے ہیں ہر خون آرزو کا صلہ جب دل کو یہ ملا کہ وہ پوری جہاں کو جو ہے مظہر جانا کیے ہوئے، یعنی وہ اللہ کے عشق کی یعنی جو ایک کشش ہوتی ہے جو لذات ہوتی ہیں وہ اس سے کوشش کرے گا کہ یہ مزہ ان لوگوں کو بھی حاصل ہو۔ جیسے ایک چھوٹی سی مثال ہے، ہمارے پیارے مرشد حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے، کیا انہوں نے ماشاءاللہ خون ارما کیے، کیا انہوں نے مجاہدات سے زندگی گزاری، تو وہ ان کا اکیلے کا تقویٰ نہیں رہا، اس کا پھر فائدہ کتنے لوگوں کو، ان کی ذات کو تو ہوا ہی ہوا ماشاءاللہ، لیکن پھر ان کی برکت سے پوری دنیا میں ان کا ایک تقویٰ ایک خون ارما کا فائدہ کیا ہوگا، پوری دنیا میں ہزاروں نہیں لاکھوں حضرت کے مریدین اور متعلقین پیدا ہو گئے، لاکھوں، تو پتہ چلا ایک آدمی کا تقویٰ ہوتا ہے لیکن اس کا گھر، اس کا ننیال، اس کا ددیال، اس کا سسرال اور پھر پورا عالم جہاں تک اللہ پاک چاہتے ہیں اس کے فیض کو عام کرتے، تو اس کا نور تقویٰ حرام لذتوں کا خون جو حضرت والا فرما دیں کہ ہر خون تمنا کا صلہ جب دل کو یہ ملا، تو کیا صلہ دی اللہ نے بھائی، کہ پورے دنیا میں حضرت کا نام مشہور ہوا، تقوی کا نور کتنا شاندار ہوتا ہے، خون ارما کا جو شلا کیا شاندار ملا کہ پورے دنیا میں حضرت کا ڈنکا پڑ گیا، کہاں تک لوگ پہنچے، پھر ان کے حضرت کے خلفا، پھر ان کے مریدین، پھر خلفا کے خلفا، پھر ان کے خلفا، پھر ان کے مریدین، تو سلسلہ تا قیامت چل گیا. تو یہ جو خون ارما کا جو شلا تھا یہ کہاں تک چل رہا ہے؟ قیامت تک چلتا رہے گا کہ عاشق مر گیا، وہ قبر کے اندر اتر گیا، اس کی زندگی بظاہر ختم ہو گئی، لیکن اس کا نور تقوی، اللہ پر فدا کاری، اجباری، جانشاری وہ ختم نہیں ہوئی، اب قیامت تک سلسلہ چلتا رہے گا، یہ وہ نہیں بھی رہا. تو اور جتنے لوگ اس کے سلسلے میں جڑتے رہیں گے، جب تک وہ اللہ اللہ کرتے رہیں گے، لوگ لا الہ الا اللہ کی ضربے لگاتے رہیں گے، تقوی پہ چلتے رہیں گے، نیک اعمال کرتے رہیں گے، اس شیخ کو، اس متقی کو، اس اللہ والے کو اس کا ثواب ملتا رہے گا. صدقہ جاریہ روحانی اولادیں پیدا ہوں گی. ایک انسان کی نیک اولاد ہوتی ہے، کتنے بچے پیدا انسان کر لے گا؟ مطلب 5, 10, 10, 11 اب تو ہوتے ہی نہیں اتنے پہلے ہوتے تھے. 2-4 بچے پیدا ہوں گے تو نیک اولاد، 2-4 نیک اعمال کرے گی تو صدقہ جاریہ میں شمار ہو جائے گی. اب جس کی روحانی اولادیں ہوں اور ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں ہو، پھر اس کے مرنے کے بعد اس کے خلفا پھر مزید مریدین تعلق قائم کرے، پھر وہ اللہ اللہ کریں گے، تو سلسلہ کہاں تک جائے گا یہ؟ تو پھر اس کی تعداد کہاں تک جائے گی؟ تو اس کی روحانی اولادوں کی تعداد، ان کے جو نیک اعمال ہوں گے، وہ سارے کے سارے اس اللہ والے کی قبر میں، پھر اس کو نیک اعمال کا ثواب ملتا رہے گا عالم برزخ میں. تو خون تمنا کا انعام، انعامات تقویٰ بتاتے رہتے ہیں، وہ الگ ملیں گے، عزت بھی ملتی ہے، شہرت بھی ملتی ہے، لیکن عزت اور شہرت کی نہیں، سارے کام نہ کرے. عورت فرماتے تھے اللہ کو چاہو لیکن عزت کی نہیں بلکہ رب العزت کی نہیں کرو سارے اعمال. تو لیکن کیا، بطور انعام اللہ پاک بہت مزے کراتے ہیں، پریشانیوں کو ختم کر دیتے ہیں. اللہ کے وعدے، وہ میں تقی اللہ جل و مخرجہ، جو شخص تقوی اختیار کرے گا ہر مصیبت سے نکال دیں گے، کاموں میں آسانی پیدا کر دیں گے، آخرت تو آخرت، دنیاوی زندگی کو بھی بالوت مزیدار بنا دیں گے، ماضی کے گناہوں کو نہ صرف معاف کریں گے بلکہ ان کو تبدیل کر دیں گے نیک اعمال میں، حسنات میں، اس کو عزت دیں گے اور اس کے بعد اس کو اپنا ولی بنا لیں گے. سارے انعامات بھائی کس چیز میں آ رہے؟ تقوی میں. بچا کیا؟ سب کچھ تو فیلڈ بتا دی اللہ نے، تو بھائی تقویٰ ہم اختیار کریں، انشاءاللہ دنیا بھی شاندار اور آخرت بھی شاندار.
کو ہے وہ مظہر جانا
شعر ہے، کرتا نہیں جو حفاظت اپنی گناہوں سے، گلشن کو بھی ہے وہ بیابان کیے ہوئے. بیابان کہتے ہیں جنگل کو، اور جہاں خاردار جھاڑیاں ہوتی ہیں، ویرانہ سناٹا ہوتا ہے. تو فرمانا ہے کہ ایسا آدمی جو ہوتا ہے، اگر بالفرض گلشن بھی اس کو حاصل ہے، مطلب پھول پودے، مطلب ہرا بھرا گلستان حاصل ہے، مطلب دنیاوی تعیشات بھی اگر اس کو حاصل ہوں، بغیر کوئی غم تکلیف بھی اس کو نہ ہو، کتنے ہی اللہ پاک نے اس کو مثل گلشن سے مراد دنیاوی مادی اسباب مراد ہے یہاں پر، تو بظاہر کتنے ہی اللہ مادی اسباب اس کو عطا فرما دے، لیکن جو آدمی اللہ کو ناراض رکھتا ہے، گناہ کرتا رہتا ہے، تو اس کی زندگی اجاڑ رہتی ہے، اجاڑ، ویران، وحشت زدہ. بھائی حضرت کا بہت پیارا جملہ کہ منہ میں کباب ہوگا لیکن دل میں عذاب ہوگا. اے سی میں ہوگا لیکن اس کی کھال کو تو ٹھنڈی کر دے گا گرمی میں، لیکن کیا اس کے قلب کے اندر جو آگ لگی ہوگی اس کو وہ اے سی ٹھنڈی نہیں کر سکتا. تو یہ حضرت والا فرماتے ہیں کہ اس میں بھی یہی مضمون آ رہا ہے کہ اگر اللہ کو خوش رکھیں گے ہم، تو پھر ہمیں جواباً اللہ پاک خوش رکھیں گے. ہم اپنی عقل سے، ٹیکنیکل طریقوں سے، چالاکیوں سے، ہوشیاریوں سے، اور مختلف طریقوں سے بعض لوگ اللہ کو چھوڑ کے خوش رہنے کے طریقے تلاش کرتے ہیں، ڈھونڈتے ہیں کہ بھائی یہ کر لوں گا تو یہ ہو جائے گا، یہ کر لوں گا تو یہ ہو جائے گا، تو ہوتا کیا ہے کہ پہلے سے زیادہ اور پیچھے چلے جاتے ہیں، پہلے سے زیادہ اور غمگین اور مایوس اور ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں۔ تو بھائی ساری چیزوں کا حاصل یہ ہے کہ ایک چیز پہ فوکس کر لے کہ مجھے اللہ کو ناراض نہیں کرنا، بس ایک چیز کو پکڑ لے تو انشاءاللہ تعالی اس کو دنیا اور آخرت کے سارے غموں سے اللہ پاک اس کو نجات دے دیں گے۔ اور ایک حدیث پاک کا مفہوم بھی یہی ہے کہ جو شخص ایک سینے میں غم پال لیتا ہے، جو شخص ایک اپنے سینے میں غم پال لیتا ہے تو اللہ پاک دنیا اور آخرت کے سارے غموں سے اس کو نجات دے دیتے ہیں۔ اب کتنا مبارک غم ہوگا، کون فرما رہا ہے؟ امام الانبیاء عاقد و جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک اتنا پیارا مبارک غم ہے جس نے وہ سینے میں پال لیا، دنیا اور آخرت کے سارے غموں سے نجات۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ وسلم وہ کون سا مبارک غم ہے، تو آپ نے ارشاد فرمایا اللہ کو راضی کرنے کا غم، اللہ کو راضی رکھنے کا غم اور اللہ کو خوش کرنے کا غم۔ بس ایک چیز کو مضبوطی سے پکڑ لے، اس کی روٹی، اس کی پانی، اس کی نوکری، اس کی تندرستی، اس کی بیماری، اس کے غم، اس کی پریشانیاں، اس کے بیوی، اس کے بچے، اور یہاں تک کہ دنیا آخرت، بیماری، یہاں تک کہ قبر میں پہنچنے تک، جنت میں پہنچنے تک، ساری چیزوں میں یہ ایک چیز کام آئی ہے، اللہ کو راضی رکھنے کا غم۔ یہ اتنا مبارک غم ہے۔ اب اس کو الٹا کر لیں، کسی چیز کو سمجھنا ہو حدیث شریف کو تو اس کو اپوزٹ ڈائریکشن میں لے جائیں۔ جو ایک غم سینے میں نہیں پالے گا اللہ کو راضی کرنے کا غم، کسی بات، کوئی بات میری اللہ کو بری نہ لگ جائے، ایسا تو نہیں میرے فرائض واجبات چھوٹ رہے ہوں، ایسا تو نہیں میں کون کون سے گناہ کبیرہ میں مبتلا ہوں، تو جب آدمی یہ سوچ رکھ لیتا ہے اور اسی تانے بانے میں الجھا رہتا ہے تو اللہ پاک اس کی زندگی میں چین سکون عطا فرماتے رہتے ہیں۔ تو اتنا مبارک غم ہے بھائی۔ اب اس غم کو جو نہیں اختیار کرے گا تو پھر اللہ پاک اس کے سینے میں ہزاروں قسم کے پھر غمی غم بھر دیں گے، ہزاروں قسم کے سینکڑوں غم اس کے سینے میں آ جائیں گے، کیونکہ یہ ظالم اللہ کو راضی کرنے کا غم اس نے سینے میں نہیں پالا۔ تو عقل مندی کا تقاضا کیا ہے کہ ہم اللہ کو راضی کرنے کا غم سینے میں پال لیں۔ اگر یہ نہیں پالا اس غم کو تو اس پاداش میں، اس کے سائیڈ افیکٹ میں اللہ پاک پھر ہزاروں غم بھیجیں گے پھر سینے میں، بتا دوں گی۔ حدیث شریف بتا رہی ہے، یہ امام الانبیاء عاقد و جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں۔ تو اب اس سے زیادہ آسان کیا نقص ہے، اس کی وجہ بھی سن لیجیے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے ہم ایک وقت میں 50 لوگوں کو خوش رکھنا چاہتے ہیں، سیٹ کرنا چاہتے ہیں کہ اماں ابا کو بھی خوش رکھوں، بہن بھائیوں کو بھی خوش رکھوں، بیوی بچوں کو بھی خوش رکھوں، جہاں میں جاؤں لوگ مجھ سے خوش رہیں، سیٹ رہیں۔ ایسا ہوتا نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ایک ہمارا دماغ ہوتا ہے، ایک ہمارا مزاج ہوتا ہے۔ افسر دفتروں میں ہم جاتے ہیں، ہم چاہتے ہیں افسران ہم سے خوش رہیں، سب میرے حساب سے چلیں۔ ایسا نہیں ہوتا بھائی، کیونکہ ہر انسان کی سائیکو، اس کی نفسیات، اس کی نیچر الگ ہوتی ہے۔ آپ چاہے ہیرے کیوں، کتنے ہی شاندار آپ ہیں، لیکن کچھ لوگ تو ریگارڈ دیں گے آپ کا، لیکن کچھ لوگ ہوں گے وہ اس میں سے بھی کچھ نہ کچھ کیڑے نکال لیں گے۔ بعض لوگوں کو کیڑے نظر نہیں آتے، کہتے ہیں بھائی ہمیں تو کیڑا نظر نہیں آتا، تو جیب سے نکال کے پھر ڈال دیتے ہیں، دیکھو اب تو ہے، تو کیڑے ہوتے نہیں ہیں، ڈال دیتے ہیں وہ کیڑے۔ تو کتنے ہی آدمی اچھا بن جائے لیکن اس کو کہیں نہ کہیں سے برائی ضرور ملے گی اور لانتان اس کو ملے گی۔ تو لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، بھائی میں نے اس کو یہ بھی کیا، میں نے اس پر جان مال سب کچھ فدا کیا، لیکن اس نے میرے ساتھ وفا نہیں کری، کرتے ہیں نا لوگ شکایت۔ تو بھائی ہم ایک وقت میں 50 لوگوں کو سیٹ نہیں کر سکتے، تھک جائیں گے۔ تو اس لیے مشائخ فرماتے ہیں ایک اللہ کو راضی کرنے کی فکر کرو، انشاءاللہ اللہ وہ اتنا پیارا کریم مالک ہے کہ اس کو راضی کرنا بے انتہا آسان ہے، بے انتہا۔ بس میں جی رہا ہوں اشک ندامت کے فیض سے، جو پچھلا شعر تھا کیا تھا، بس احساس ندامت تاری رہے، اپنے آپ کو برا سمجھتا رہے اللہ کے آگے، اور اللہ مجھے معاف کر دے، کچھ نہیں بھی اگر ہو رہا، گنہگار بھی تو یہی کہتا رہے دل میں، مراقب رہے اللہ سے، اللہ میں اس طرح کی زندگی نہیں گزار پا رہا، اللہ جس طرح سے تو چاہتا ہے اللہ مجھے کامل ہدایت دے، اس حالت میں مر گیا تو کیا ہوگا، اللہ اپنی ناراضگی سے میری حفاظت فرما۔ بس خدا کی قسم یہی پشیمانی، یہی احساس کمتری اللہ کے آگے اس کو بہت اونچا مقام عطا فرما دے گی۔ تو اس طرف ذرا ذہن لگائیں تو پھر ہوگا کیا، جب آدمی اللہ کو راضی رکھنے کا غم سینے میں پالے گا اور اللہ کو خوش رکھے گا تو پھر اللہ پاک 50 لوگوں کو اس کو سیٹ کر دیں گے اس کے ساتھ۔ 50 لوگوں کو ہم سیٹ نہیں کر سکتے ایک وقت میں، لیکن ایک اللہ کو راضی کر لیا تو انشاءاللہ 50 لوگوں کو اللہ پاک ہم سے راضی کرا دیں گے۔ اب بتائیے 50 لوگوں کو راضی کرنا آسان ہے یا ایک اللہ کو؟ تو آج یہی تو مصیبت ہے کہ ہم 50 لوگوں کو راضی کرنے کی فکر میں لگے رہتے ہیں لیکن ایک اللہ کو راضی نہیں کرتے، جس کی وجہ سے 50 لوگ ہمارے ہاتھ میں نہیں آتے۔ کہیں کسی کی بیوی نہ فرمان ہے تو کسی کی اولاد نہ فرمان ہے، کوئی کسی کے ہاتھوں پٹ رہا ہے، کوئی کسی کے ہاتھوں ذلیل ہو رہا ہے، کیونکہ وہ ظالم اللہ کے آگے ذلیل نہیں کر رہا اپنے آپ کو، اللہ کے آگے ناکنی نہیں رگڑ رہا۔ اس لیے حضرت والا رحمۃ اللہ فرماتے تھے اللہ پاک کی ذات بہت غیور ہے، بہت غیرت مند ہے، ایسا ہو نہیں سکتا کوئی آدمی اللہ کے آگے ناک رگڑے اور اللہ کے آگے روئے پھر اس کو مخلوق کے آگے رونا پڑے اور پھر مخلوق کے آگے ناک رگڑنی پڑے، اللہ غیور ہے، غیرت مند ہے، اللہ کو معلوم ہے یہ بندے نے میرے آگے اشکباری پیش کری تھی اور میرے آگے رویا تھا، میں اسے کبھی مخلوق کے آگے رونے نہیں دوں گا، اللہ اتنے غیور ہیں۔ مخلوق کے آگے وہی روتا ہے کہ جو اللہ کے آگے نہیں روتا، جو اللہ کے آگے ناک نہیں رگڑتا۔ تو بھائی آسان طریقہ یہ کہ اللہ کے آگے آدمی رو لے، اللہ کے آگے آنسو بہا لے، اللہ کے آگے ناک رگڑ لے، تو انشاءاللہ تعالی مخلوق کے آگے کبھی اللہ پاک ناک رگڑنے کی نوبت ہی لے کر نہیں آئیں گے، نہ کبھی مخلوق کے آگے آنسو بہانے پڑیں گے۔ یہ وہی بیچارے لوگ ہوتے ہیں جن کا اللہ سے رابطہ ٹوٹ چکا ہوتا ہے، ورنہ جو اللہ والے لوگ ہوتے ہیں وہ اللہ پاک ان کی مدد فرماتے ہیں زبردست قسم کی۔ اور اللہ پاک خود فرماتے ہیں جس نے اللہ کو تھام لیا اس نے بہت ہی مضبوط ایک کنڈا تھام لیا، جس نے اللہ سے اپنے معاملات درست کر لیے، سورہ بقرہ میں فرما رہے ہیں کہ اس نے ایک بہت ہی مضبوط کنڈا تھام لیا، مضبوط دامن پکڑ لیا، مضبوط ترین، اب اس کا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ اور پھر اللہ نے فرمایا، اور جان لو آگے اللہ نے ایک جگہ فرمایا کہ اللہ کا جو گروہ ہے وہ سب پر غالب رہنے والا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ جو اللہ والے لوگ ہوتے ہیں، جو میرے گروہ کے جو لوگ ہوتے ہیں، وہ ہمیشہ غالب رہتے ہیں، میں ان کو کبھی مغلوب نہیں رہنے دیتا، اور جان لو اللہ کا جو گروہ ہے وہ سب پر غالب رہنے والا ہے۔ تو بھائی ہم اللہ کی گروہ میں شامل ہوں تاکہ اللہ پاک ہمیں غالب رکھیں ہر محاذ کے اوپر، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ دوسری جگہ اللہ نے فرمایا اور تم ہی غالب رہو گے ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو تو، اگر اف اللہ نے لگا دیا۔ مومن کسے کہتے ہیں؟ مومن متقین، یعنی جو گناہ سے بچنے والے ہوتے ہیں۔ آج ہم نماز قرآن ذکر اذکار بعض لوگ پڑھتے ہیں لیکن ویسا ان کو غلبہ عطا نہیں ہوتا، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ عادتاً گناہوں میں مبتلا رہتے ہیں، گناہ کبیرہ میں مبتلا رہتے ہیں، جس کی وجہ سے مدد آتی تو ہے، رحمت آتی تو ہے، لیکن اس حساب سے نہیں آتی جو اللہ تبارک تعالیٰ کے قرآن پاک اور حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جو وعدے ہیں۔ یہ تو اب بھائی لوگ اپنے تقوی میں اضافہ چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے اصلاح آدمی کرائے۔ جن جن گناہوں میں ہم مبتلا ہوں ہمیں چاہیے کہ ان گناہوں کی اصلاح کرائیں، کوشش کے باوجود اگر وہ گناہ نہیں نکل رہے تو اپنے شیخ سے اصلاح کرائیں کہ میں اس گناہ کبیرہ میں مبتلا ہوں، تنہائی میں کرا لے اگر شرم آ رہی ہے کوئی ایسا شرمناک اگر کوئی گناہ ہے، ہاں اگر کوئی شرمناک گناہ نہیں ہے، کوئی ایسی گناہ ہے تو وہ سب کے سامنے بھی کرا سکتا ہے۔ تو اصلاح کرانے سے کیا ہوگا کہ وہ گناہ زندگی سے نکلے گا، جب وہ گناہ زندگی سے نکلے گا تو ایک مبارک قدم اللہ کی طرف بڑھے گا اور اللہ کا قرب اسے عطا ہوگا اور اس کا شمار بھی اللہ پاک متقین میں اس کا شمار کر لیں گے۔ اور اللہ کی رحمت بہانے ڈھونڈتی ہے، یہ نہیں ہے کہ بہت زیادہ کوئی پاپڑ بیلنے پڑیں گے، بہت زیادہ متقی بننا پڑے گا تو اس کے بعد اللہ کی رحمت برسے گی۔ اللہ کو بھی پتہ یہ 2022 چل رہا ہے، 2022 کے نئے ماڈل ہیں یہ لوگ، تو انہوں نے اتنا بھی کر لیا تو بڑی بات ہے، تو اللہ کی رحمت بہانے تلاش کرتی ہے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم ذرا سا چلنا شروع ہوتے ہیں اللہ فوراً ہی اپنی رحمت آغوش رحمت میں ہمیں لے لیتا ہے، ہماری پریشانی کو، غم کو، تکلیف کو فوراً دور کر دیتا ہے۔ یعنی کہتے ہیں نا کہ ہم کہتے ہیں اللہم لبیک، کہ اللہ پاک میں حاضر ہوں، اسی طرح کیا ہوتا ہے جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ پاک تڑپ کے پکارتے ہیں تو پھر اللہ بھی فرماتے ہیں کہ لبیک یا عبدی، اے بندے میں حاضر ہوں۔ تو اللہ ہر وقت جو ہے وہ حاضر رہتے ہیں، ہمیں نیند آتی ہے، ہمیں سو بھی جاتے ہیں، ہم اللہ سے غافل ہو جاتے ہیں، اللہ کو نہ نیند آتی ہے، نہ اللہ پاک کوئی کھاتے پیتے ہیں، نہ اللہ پاک کو نیند آتی ہے، نہ اللہ پاک ایسے مصروف ہوتے ہیں کہ وہ ہم سے غافل ہو جائیں۔ اللہ پاک ہر وقت ہماری طرف متوجہ ہیں، ہم غافل ہو جاتے ہیں، اللہ ہم سے غافل نہیں ہوتا، اللہ کی نظر ہر وقت ہمارے اوپر ہوتی ہے۔ اور جب ہم اللہ کو پکارتے ہیں اللہ کہتے ہیں میرے بندے میں تو حاضر ہوں، لبیک یا عبدی، تو مجھ سے غافل ہے، تو مجھے بھلا ہوا، میں تجھے نہیں بھلا ہوا۔ یہ وجہ ہے کہ اللہ پاک کا فوری رپلائی، فوراً پیار ہمیں ملتا ہے۔ تو کمی ہمارے معاملات میں ہوتی ہے، کمی ہمیں پکارنے میں ہوتی ہے اللہ سے، ورنہ خدا کی قسم کھا کے میں کہتا ہوں جب ہم نے اللہ کو تڑپ کے پکارا ہے ایسا بہت ہی شاید ہی کبھی ایسا اس میں کوئی مسئلے ہو تو اللہ نے نہ سنی، ورنہ 99% اللہ پاک سنتے ہیں۔ شرط کیا ہے؟ کہ تڑپ کے پکاریں۔ اللہ پاک اس بات کو فرمایا کہ اللہ پاک نے خود فرمایا کون ہے جو بے قرار کی پکار کو سنتا ہے، جب وہ تڑپ کے، بے قرار ہو کے، بے چین ہو کے اسے تڑپ کے پکارتا ہو، پھر میں اس کی مصیبت کو، پریشانی کو دور بھی کر دیتا ہوں۔ آیت ہے اس میں اعظم، بعض مشائخ نے فرمایا اس میں اعظم چھپا ہوا ہے۔ کون ہے بے چین؟ مسترا کہتے ہیں تڑپتے ہوئے دل کے ساتھ، بے چین دل کے ساتھ، آہو نالوں کے ساتھ۔ اللہ کہہ رہے ہیں کون ہے جو بے قرار کی پکار کو سنتا ہے، اور پھر جب میں اس کی پکار صرف سنتا نہیں ہوں، خوشخبری دینا ہے، پھر میں اس کی پریشانی کو، مصیبت کو دور بھی کر دیتا ہوں۔ تو اللہ پاک یہ نہیں کہہ رہا خالی سنتا ہوں، اللہ کہہ رہا ہے سننے کے بعد میں اس کے غم کو، پریشانی کو دور کر دیتا ہوں۔ اس سے زیادہ کریم رب کون ہوگا بھائی؟ کہاں میں ایسا پیارا رب ملے گا؟ اس اگر آدمی اللہ ہم اللہ سے غافل ہوتے ہیں، ہم اللہ سے اللہ کو بھول جاتے ہیں، لیکن اللہ پاک ہمیں نہیں بھولتے، نہ حالت نافرمانی میں بھی اللہ پاک ہمیں روٹی پانی دے رہے ہوتے ہیں، کھلا رہے ہوتے ہیں، پی رہے ہوتے ہیں، فجر کی نماز ہم قضا پڑھ کے سو رہے ہوتے ہیں، اللہ چاہے تو دو فرشتوں کے ذریعے دو تھپڑ لگوا دیں اسی وقت کہ ظالم تو سو رہا ہے، تو نے فجر کی نماز قضا کر دی، لیکن ہم پرسکون نیند سو رہے ہوتے ہیں، اتنا بڑا گناہ کر کے بھی اللہ پاک نے میٹھی نیند ہم سے نہیں چھینی، اس سے زیادہ کریمی اللہ کی کیا ہوگی؟ کتنے ایسے گناہ لوگ کر رہے ہوتے ہیں، بعض دفعہ لوگ شراب پی رہے ہوتے ہیں، زنا کر رہے ہوتے ہیں، اللہ کی رحمت جو ہوتی ہے وہ دیکھ رہی ہوتی ہے، اللہ چاہیں تو اسی وقت ہی اللہ پاک گردے فیل کر دیں حالت زنا میں، اللہ پاک اسی وقت ہی موت واقع کر دیں کہ رسوا بھی ہوگا جب دو آ کے دیکھیں گے کہ برہنہ ننگا پڑا ہوا ہے، زنا کر رہا تھا، لیکن اللہ پاک زانیوں تک کا پردہ رکھتے ہیں، اللہ پاک رسوا نہیں کرتے، شاید توبہ کر لے، شاید احساس ہو جائے اس کو، شاید میری رحمت اور کریمی کے اوپر اس کو ذرا سا رونا آ جائے کہ میں چاہوں تو سب کچھ کر سکتا ہوں، اتنا طاقتور رب ہوں، لیکن میں درگزر کر رہا ہوں، معاف کر رہا ہوں، شاید اب توبہ کر لے، شاید اپنے گناہوں کا اس کو احساس پیدا ہو جائے، اپنی زندگی کو بدلے، لیکن جب انسان ساری حدیں توڑ دیتا ہے تو پھر اللہ پاک کا تکوینی طور پہ ایک سلسلہ شروع ہوتا ہے اصلاح کا، پھر جب اللہ کی طرف سے اصلاح شروع ہوتی ہے، فرسٹ ڈگری، سیکنڈ ڈگری، تھرڈ ڈگری، تو بھائی پھر اس میں باغ دبا پھر چیخیں نکل جاتی ہیں، تو آدمی کوشش کرے کہ جلد سے جلد اللہ کو راضی رکھنے کی کوشش کرے، اور عادتاً لفظ ہے عادتاً کسی گناہ میں مشغول نہ رہے، کسی گناہ کبیرہ میں انسان ہے کبھی خطا ہو جائے تو توبہ میں دیر نہ کرے، فوراً توبہ کر لے تو انشاءاللہ ایسا گناہ گار آدمی بھی ہوگا تو انشاءاللہ اللہ پاک اسے متقین میں اس کا شمار کریں گے۔
کیسے سمجھ لوں پا گیا وہ جام معرفت، کیسے سمجھ لوں پا گیا وہ جام معرفت، رکھتا ہے جو بھی خود کو نمایاں کیے ہوئے۔
عجیب شعر ہے، کیسے مان لوں پا گیا جام معرفت، کہ وہ اللہ کا عاشق ہے، اللہ کا ولی ہے، اور اللہ کی اسے معرفت مل گئی ہے، رکھتا ہے جو خود کو نمایاں کیے ہوئے، نمایاں یعنی اپنی شان بنا کے رکھتا ہے، بعض لوگ ہوتے ہیں وہ دیندار بھی ہوتے ہیں لیکن اپنی شان بنا کے رکھتے ہیں، جہاں جاتے ہیں ایک شان کے ساتھ رہتے ہیں، تو وہ نمایاں مطلب اپنے آپ کو ایکسٹرا آرڈنری ظاہر کر کے رکھنا، یعنی بناوٹی لوگ، متکبر لوگ، تو ایسے لوگوں کو کبھی بھی اللہ پاک کی نہ ذات ملتی ہے نہ ان کو اللہ کی ولایت مل سکتی ہے۔ تو حضرت فرما رہے ہیں کہ کیسے سمجھ لوں، کیسے مان لوں، کیسے مان لوں اس بات کو کہ پا گیا وہ جامع معرفت، یعنی ایسا ہو نہیں سکتا کہ جو اپنے آپ کو نمایاں رکھتا ہے، اپنی شان بنا کے رکھتا ہے، تو اپنی شان مٹا کے رکھنی۔ ہاں اللہ شان عطا فرما دیں الگ معاملہ، اللہ جو شان عطا فرماتے ہیں اس کا رنگ کچھ اور ہوتا ہے، اور ایک بندہ خود سے اپنی شان بنا کے رکھے گا اس میں ذلت ہے۔ اللہ شان عطا فرما دے تو شکر ادا کرو، دو شانیں ہوتی ہیں، ایک خود ساختہ، خود پیدا کردہ، اور ایک اللہ کی عطا کردہ، تو اللہ عطا کر دیں تو شکر ادا کرے، خود سے شان بنا کے نہیں رہے۔ جیسے حضرت والا رحمت اللہ نے دوسرے شعر میں بھی ایک دفعہ ارشاد فرمایا کہ وہ راہ عشق میں خاک بن کر کے آؤ، یعنی اللہ والوں کے پاس، جب اپنے شیخ کے پاس فرماتے ہیں راہ عشق میں خاک بن کر کے آؤ، وہ محروم ہے یہاں جو سر کو اٹھائے، وہ محروم ہے یہاں جو سر کو اٹھائے۔ یہ اسی شعر سے ملتا جلتا وہی تشریح ہے کہ یہ تکبر کی طرف عشق میں اشارہ ہے، تو آدمی اپنی شان بنا کے نہیں رہے بلکہ مٹ کے رہے، آج ہی فنائیت کے ساتھ رہے، اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھے، تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ اس کو جامع معرفت عطا فرماتے ہیں، عشق عطا فرماتے ہیں، اور بہت کچھ اللہ پاک اس کو عطا فرماتے ہیں۔ حضرت کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ گزرے، سید کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ، تو بہت بڑے بزرگ اللہ والے تھے یہ صاحب نسبت، ایک بار روزے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر تشریف لے کر گئے تو انہوں نے سلام کیا، آپ وسلم کو صلوات و سلام پیش کیا، تو 70,000 سے زیادہ اس وقت جو لوگ تھے مسجد نبوی میں موجود تھے، تو کھلی آنکھوں سے لوگوں نے دیکھا، کشف الہام کی صورت میں نہیں، کھلی آنکھوں سے، کہ پھر روزے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ مبارک نکل کر آ گیا تھا ہاتھ، اور مصافحہ کیا اور جواب دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میرے بیٹے، وعلیکم السلام۔ تو بتائیے 70,000 سے زیادہ لوگوں نے یہ ان بزرگ کی کرامت دیکھی، اور انہوں نے بھی دیکھ لیے تو راز کھل گیا میرا، تو کیا ہوا، زمین پہ لیٹ گئے، سب لوگ دوڑے ان کی طرف، گلے ملنے کی نہیں، ہاتھ پیر چومنے کی نہیں، لوگ سمجھ گئے اتنے بڑے بزرگ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ہاتھ ملایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نورانی ہاتھ تھا اس کی روشنی سے کہتے ہیں پوری مسجد جگمگ ہو گئی تھی ماشاء اللہ، تو یہ معمولی بات نہیں تھی، تاریخ میں بڑا مشہور نام ہے، اور بڑے علماء اور مشائخ نے اس واقعے کو ابھی تک بیان کرتے ہوئے آ رہے ہیں۔ تو جب وہ زمین کے اوپر لیٹ گئے اور لوگ آئے, انہوں نے کہا حضرت یہ کیا کر رہے ہیں آپ زمین پہ لیٹ گئے, ہم تو گلے ملنے آپ سے ہیں, آپ کے ہاتھ پیر چومنے ہیں, آپ اتنے بڑے اللہ کے ولی کہ آپ وسلم نے آپ سے مسافہ کیا ہے. تو ارشاد فرمایا بس اسی وجہ سے زمین پہ لیٹا ہوں, کہیں سمل کے بعد میرے دل میں تکبر نہ آ جائے, بڑائی نہ آ جائے کہ میں کچھ ہوں, اور تکبر آیا تو میں ہلاک کر دیا جاؤں گا, اس لیے میرے اوپر سے مجھے کچلتے ہوئے گزرو. کہہ رہے ہیں میرے اوپر سے کچلتے ہوئے گزرو, مجھے پھیلانگتے ہوئے, تاکہ یہ میرے اندر جو بڑائی کا کوئی عنصر اپنے اندر محسوس کر رہا ہوں میں, یہ ختم ہو جائے. تو یہ اللہ والے ہوتے ہیں بھائی, یہ اتنا بڑا عمل ہوا, آج اب ہم جیسے کسی سے کچھ ہو جائے گا ایسا عمل, ہم تو کہیں گے آہ دیکھا لوگوں نے بہت دیر میں پہچانا, دیکھا بیٹا تم ہمیں کچھ نہیں سمجھ رہے تھے, دیکھو آپ سب نے ہم ساتھ ملائے. تو بھائی یہ ہوتے ہیں اللہ والے کہ سب کچھ ہو کے بھی کچھ نہیں سمجھتے. تو ان سے ایک بار کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ کا مقام قرب جو ملا اور جو آپ اللہ کے ولی بنے صاحب نسبت, کس عمل سے سب سے زیادہ آپ کو فائدہ ہوا؟ انہوں نے فرمایا کہ میں نے بہت اعمال کیے اور بڑی ریاضات مجاہدات کی, سب کچھ کیا, تقوی سے بھی رہا, لیکن بہت جلدی سفر جو میرا اللہ کے مقام قرب کا جو طے ہوا ہے, جب میں نے فنائیت کا رفتہ اختیار کیا کہ میں کچھ نہیں ہوں, بس کہ میں کچھ نہیں ہوں, بہت حقیر ہوں, بہت کمتر ہوں, اللہ میرا کیا ہوگا, جب میں نے اپنے آپ کو برا سمجھنا شروع کیا تو بہت جلد میرا فاصلہ اللہ کے رفتے کا طے ہو گیا اور میں واصل باللہ ہو گیا. تو انہوں نے بھی یہ راز بتایا تھا. تو تصوف میں, طریقت میں جو مشائخ ہوتے ہیں وہ اس لیے سب سے پہلے تکبر کی اصلاح کرتے ہیں. اس کو ام الامراض کہتے ہیں, یعنی تمام امراضوں کی ماں, کہ تکبر ہوگا تو غیبت ہوگی, جیسے بھی بتایا. تو اس لیے کہتے ہیں ماں کو ہی مار دو, ماں مرے گی تو بچے خود مر جائیں گے. جب تکبر ختم ہوگا تو غیبت خود ختم, تکبر ختم ہوگا تو غصہ خود ختم, اور اسی طرح 10 چیزیں ختم ہو جائیں گی. تو یہ معاملات ہیں. اشعار ابھی کچھ زیادہ ہیں اور وقت بیان کا ختم ہو رہا ہے, اس لیے مختصر تشریح کر دوں. بہت ہی پیارا شعر ہے کہ رکھتا ہے مجھ کو مفت خزانہ یہ قلب کا. مفت اندر کی بات ہو رہی ہے, باطن کی, اندر کی مستی آدمی کو مل جاتی ہے, ایک کیف, ایک سرور, یہ تعلق ماللہ کی مستی ہوتی ہے. رکھتا ہے مفت مجھ کو خزانہ یہ قلب کا, اور یہ خزانہ کس چیز کو کہا جا رہا ہے؟ جب انسان تقوی سے رہتا ہے اور حرام آرزو کا خون کرتا ہے, گناہ سے بچنے کا غم اٹھاتا ہے, تو اللہ پاک اسے ایک باطنی خزانہ عطا فرماتے ہیں, جس کو کہتے ہیں ربطنا علی قلوب الیہ. کیا مطلب؟ کہ اللہ اپنا خاص رابطہ, ایک خاص تعلق اپنے عاشقین کو عطا فرماتے ہیں جو متقین ہوتے ہیں. خاص رابطہ وہ ایسے نہیں ملتا, جیسے حاجی امداد اللہ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ نے جس کے بارے میں فرمایا, تم سا کوئی ہمدم دمساز نہیں ہے, تم سا کوئی اللہ کو فرما رہے ہیں, تم سا کوئی ہمدم یعنی دوست, تم سا کوئی ہمدم دمساز نہیں ہے, باتیں تو ہیں مگر آواز نہیں ہے. تم سا کوئی ہمدم دمساز نہیں ہے, باتیں تو ہیں مگر آواز نہیں ہے. ایک بس ہم تم ہی ہیں آگاہ اس ربط خفی سے, ایک بس ہم تم ہی ہیں آگاہ اس ربط خفی سے, معلوم کسی اور کو یہ راز نہیں ہے. ایک ہم تم یہ آگئے اس ربط خفی, یعنی چھپے ہوئے خفیہ ربطے سے, اللہ آپ واقف اور ہم معلوم کسی اور کو راز نہیں ہیں. تو یہ خزانہ, جب اللہ پاک اپنی خزانے سے مراد تعلق ماللہ, اللہ کا قرب اللہ پاک نے اس بندے کو عطا فرما دیا. تو یہ کہہ رہے ہیں حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ, رکھتا ہے مجھ کو مست خزانہ یہ قلب کا. تو خزانہ کیا ہے؟ اللہ کی ذات عطا ہو گئی, اللہ کا خفیہ رابطہ مل گیا, صاحب نسبت وہ بندہ ہو گیا, اللہ کی طرف سے پیام رسانی شروع ہو گئی. کشف الہام شروع ہو گیا. یہ کیفیت یہ مستی ایسی ہے جو بندے کو مست رکھتی ہے, چاہے وہ جھوپڑی کے اندر ہو چاہے وہ سوکھی روٹی کھا رہا ہوگا, لیکن اپنے آپ کو بڑے بڑے بادشاہوں سے اچھا اور افضل سمجھے گا, کیونکہ خالق بادشاہ اور خالق شہنشاہ اس کے قلب میں آ چکا ہے, وہاں سے اس کا رابطہ چل رہا ہے. تو بڑے بڑے بادشاہوں کو بھی ایسا اللہ والا خاطر میں نہیں لاتا. اس پہ اسی چیز کو حضرت نے دوسرے شعر میں بیان کیا کہ آگے کسی اشعار میں کہ وہ جانے کیا پا گئے جانے عالم سے ہم, سارے عالم کو خاطر میں نہ لائیں ہم, سارے عالم کو خاطر میں نہ لائیں ہم, نہ جانے کیا پا گئے جانے عالم سے ہم, سارے عالم کو خاطر میں نہ لائیں, یعنی پورے عالم جو ہے وہ نظروں سے گر جاتا ہے عارف کی اللہ والے کی, کہ نہ جانے کیا پا گئے جانے عالم سے, پتہ نہیں اللہ سے کیا پا گئے. وہ پانا جو ہوتا ہے وہ تعلق معلّہ ہے, وہ ایسا خزانہ ہے جس کے آگے بڑے بڑے پیسے ہیرے جواہرات کے خزانے جو ہیں مثل کچرا کے. جس بندے کو اللہ کی قربت کا اللہ کے قرب کا خزانہ جس کو عطا ہو جاتا ہے, رکھتا ہے مجھ کو مست خزانہ قلب کا, ہوں اپنے دل میں دفن کچھ ارما کیے ہوئے. کیا مطلب؟ یہ خزانہ ایسے نہیں ملتا, پہلے میں نے اپنے ارمانوں کو دفن کیا ہے. کون سے ارمان بھائی؟ گناہ جو ہوتے ہیں ان میں بھی تو ارمان ہوتے ہیں, لذتیں ہوتی ہیں, خواہشات ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی ہیں. گناہ میں بھی اللہ نے ہماری آزمائش کے واسطے کشش رکھی ہے نا. تو عارف یا اللہ والا ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے اس بیچارے کو کوئی حصہ نہیں تھی یا اس کا گناہوں کی طرف دل نہیں چاہتا تھا کرنے کا. نہیں, اللہ والوں کا بھی دل چاہتا ہے, بلکہ عام لوگوں سے زیادہ چاہتا ہے, کیونکہ ان کی روح اور قلب لطیف حساس ہو چکا ہوتا ہے ذکر کی برکت سے. تو ان کو عام لوگوں میں, عام خواتین میں جو حسن نظر نہیں آتا عام لوگوں کو, اللہ والے کی اگر کبھی اچانک نظر پڑے گی تو وہ اس سے ہی زخمی ہو جاتے ہیں, کیونکہ ان کا جو لطیف ہو جاتا ہے ان کا قلب, ان کی حساس, ان کی روح, معمولی سا حسن جو لوگوں کو ادراک نہیں ہوگا, وہ قلب کی لطافت کی وجہ سے ان کو اس معمولی سے حسن میں بھی بہت زیادہ اس کا ادراک ہو جائے گا. لیکن وہ عادتاً کسی گناہ میں مبتلا نہیں رہتے. اللہ والوں ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ خواہشات نہیں ہوں گی, لیکن وہ عام لوگوں سے زیادہ خواہشات ہوتی ہیں. تو پھر کیا کرتے ہیں؟ پھر اللہ والے ان خواہشات کو دفن کر دیتے ہیں, یعنی ان خواہشات پر عمل نہیں کرتے. یہ ہے دفن کرنا, ہوں اپنے دل میں کچھ دفن کچھ ارماں کیے ہوئے. تو پھر ان حرام ارمانوں کو دفن کر دیتے ہیں, اس پر عمل نہیں کرتے. تو پھر اللہ پاک کی قربت کا تعلق معلّہ کا خزانہ اللہ پاک ان کے قلب کو عطا فرما دیتے ہیں. ہری بات سمجھ میں. اور آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, حدیث شریف بھی ہے تاکہ پتہ چل جائے بھائی یہ کوئی خانقاہی کوئی مضمون نہیں ہے, صوفیوں کا مضمون نہیں ہے. حضرت فرماتے تھے ایسا تصوف طریقت جو قرآن اور حدیث سے پر قرآن اور حدیث پر مشتمل نہ ہو وہ اس قابل نہیں ہے اس کو پیش کیا جائے. حدیث شریف کا خلاصہ سن لیجیے. آپ نے ارشاد فرمایا, اللہ پاک نے ارشاد فرمایا اگر کہ مجھے تلاش کرنا ہو میں کہاں ملوں گا, تو کسی بندہ مومن کے ٹوٹے ہوئے شکستہ دل کے قریب مجھے دیکھنا, میں تمہیں وہاں ملوں گا. کون کہہ رہا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. اور کس نے کہلوایا؟ اللہ پاک نے کہ میں تمہیں کہاں ملوں گا, میری اتنی بڑی ہستی ہے میں زمین و آسمان میں نہیں سما سکا, اور میرا بوجھ زمین اور آسمان نے اٹھانے سے منع کر دیا, بڑے بڑے پہاڑوں نے بوجھ اٹھانے سے منع کر دیا, لیکن اس بندہ مومن کے ٹوٹے ہوئے دل کے قریب تمہیں ملوں گا میں, وہاں مجھے تلاش کرو. آری بات سن لے. کون سا ٹوٹا ہوا دل؟ ہر چیز کی قیمت ٹوٹنے سے گھٹ جاتی ہے, برباد ہو جاتی ہے. گلاس آپ نے مہنگا اچھے سے اچھا لیا, ٹوٹا بیکار ہو گیا. گاڑی لی, شیشہ ٹوٹا, شیشہ خراب ہو گیا, ٹوٹ گیا, اس کی قیمت کم ہو گئی. ہر چیز ٹوٹنے سے ختم ہو جاتی ہے, لیکن بندہ مومن کا دل جب اللہ کی محبت میں گناہ سے بچنے کے بعد ٹوٹتا ہے تو اس کی قیمت بڑھنا شروع ہو جاتی ہے. خالی دل کی نہیں, جس جسم کے اندر وہ دل ہے اب اس جسم کی بھی قیمت بڑھتی ہے. تو پھر وہ پورے اس کو عالم بالا تک کی سیر کرا دیتا ہے وہ ٹوٹا ہوا دل. تو بھائی آج دل ٹوٹتے تو ہیں ہمارے, لیکن معشوقوں کے غم میں, حسیناؤں کے غم میں, لڑکیوں کے غم میں, فلاں کوئی دنیا کی خواہش پوری نہیں ہوئی اس میں دل ٹوٹ گیا, اتنے پیمنٹ آنی تھی کاروبار میں وہ ابھی تک پیمنٹ نہیں ملی, بندہ پارٹی پیسے کھا گئی, دل ٹوٹا, دل دھڑا دھڑ ٹوٹ رہے ہیں لیکن قیمت نہیں بڑھ رہی بڑھتی, کیونکہ یہ دنیا کے سارے بیکار غم ہیں, یہ فانی غم ہیں, ان سے قیمت نہیں بڑھ رہی بندے کی. لیکن جو صحیح معنی میں قیمت بڑھتی ہے جب آدمی اللہ کے رستے میں کوئی تکلیف اٹھاتا ہے جس سے اس کا دل ٹوٹتا ہے, اسے غم ملتا ہے, گناہ سے بچنے کا غم اٹھاتا ہے, دل کے پرخ چھوڑتے ہیں, تو پھر اللہ کی ذات اس قلب کو اپنے پیار کے لیے منتخب کر لیتی ہے, پھر اللہ پاک اس دل کو اپنا مسکن بنا لیتے ہیں. تو رکھتا ہوں کچھ اپنے دل میں دفن ارما کچھ کیے ہوئے. تو بات سمجھ میں آ گئی بھائی. تو یہ خزانہ اللہ کی مستی اور یہ خزانہ یہ ایسے ہی نہیں ملتا, یہ اللہ سے تعلق کا. اس کے لیے پہلے اپنی حرام عرضوں کا خون کرنا پڑے گا اور دفن کرنا پڑے گا اپنی حرام خواہشات کو, اس کے بعد اللہ پاک پھر اپنی محبت کی کیف جلانی مستی اور پھر خوشیاں عطا فرماتے ہیں.
مجھ کو مست خزانہ شرما کیے ہوئے حالت بدل گئی ہے یہ مرشد کے فیض سے حالت بدل گئی ہے یہ مرشد کے فیض سے ورنہ پھرند زندگی ویران کیے ہوئے.
یہ بھی بہت ہی شاندار شعر ہے. ایک ایک شعر کے کیا بولیں حضرت کے اشعار کو. بس حضرت والا یہ فرماتے تھے میرے اشعار وہی سمجھے گا جس کا میرے جیسا دل ہوگا. تو حضرت فرماتے ہیں حالت بدل گئی ہے مرشد کے فیض سے کہ بھائی جب تک اللہ والوں کی صحبت نہیں ملے تو یہ جو بیان میں جو باتیں کی گئی ہیں ان پر عمل نہیں ہوتا. یہ حرام عرضوں کا خون کرنا, تقوی سے رہنا, دین پر استقامت اور فجر میں اٹھنا, نظروں کی حفاظت, پراپر طریقے سے چلنا, یہ ساری چیزیں بھائی بغیر صحبت اہل اللہ کے ملنا حاصل ہونا بہت مشکل ہے. ناممکن تو نہیں لیکن بہت مشکل ہے. تو اس لیے اللہ پاک نے قرآن پاک میں حکم بھی دیا, احادیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ اللہ والوں کی صحبت میں جاؤ تو پھر تمہیں یہ ساری چیزیں حاصل ہو جائیں گی. تو حالت بدل گئی ہے مرشد کے فیض سے, اس میں اقرار کیا ہے حضرت والا رحمۃ اللہ نے کہ جب مرشدوں کے پاس جاتا ہے تو حالت بدل جاتی ہے. یعنی کون سی حالت بدل جاتی ہے؟ گناہوں کی حالت بدل جاتی ہے. پہلے نمازیں چھوڑتے تھے, نمازیں پڑھنے لگے, پہلے بڑے بڑے گناہوں میں, گندگیوں میں مبتلا تھے, پھر حالت بدلی تو اللہ نے سارے گناہ چھڑا دیے. تو یہ سب یہ بفضل تعالیٰ فیض مرشد ہوتا ہے, اس کی صحبت کی برکت سے حالتیں پھر بدل جاتی ہیں. دوسرے شعر میں حضرت فرماتے ہیں ورنہ تھے رند, ورند کہتے ہیں شرابیوں کو, رند کہتے ہیں شرابیوں کو, اور شراب پہلے پیتے تھے. اور دوسری طرف دوسرا اس کا یہ بھی ترجمہ ہو سکتا ہے کہ گناہوں میں جو عادی لوگ ہوتے ہیں, یعنی گناہوں کو جنہوں نے اوڑھنا بچھانا بنایا ہوا ہوتا ہے اور گناہوں کی شراب پینے والے ہوتے ہیں, جنرل گناہ کرنے والے, تو دونوں اس میں شمار ہوتے ہیں. ورنہ تھے رند کیا تھا, حالت بدل گئی مرشد کے, ورنہ تھے رند اپنی زندگی ویراں کیے ہوئے. کہ کیا شراب پیتے تھے, گناہوں کی حرام کاری مبتلا رہتے تھے, اپنی زندگی کو ویران کیا ہوا تھا, تباہ کیا ہوا تھا گناہوں کی وجہ سے, حرام کاری کی وجہ سے. اور اب اللہ پاک نے ہمیں فیض مرشد کی برکت سے تقویٰ عطا فرمایا تو اب ہماری زندگی میں چین, سکون, ٹھنڈک, عافیتیں حاصل ہمیں ہو گئی ہیں. اور بھائی یہ چیز ہم اپنی زندگی بھی ہم دیکھ لیں کہ خالی اشعار نہیں ہے, کہ ہم بھی دیکھیں, ہم خود اس چیز کو محسوس کرتے ہیں. آپ لوگوں نے بھی محسوس کیا ہوگا کہ سلسلے کی برکات کیا ہوتی ہیں, کتنی چین سکون اللہ پاک عطا فرما دیتے ہیں. یہ قرآن پاک کی ایک آیت کا ترجمہ اور تفسیر ہے کہ ہوتا ہے یہ راستہ مالک کے جذب سے. اللہ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں ہم جس کو چاہتے ہیں اپنی طرف جذب فرما لیتے ہیں. اور یہ اللہ نے خود قرآن پاک میں اعلان کیا جس کو میں چاہتا ہوں اپنی طرف جذب کر لیتا ہوں. تو یہ حضرت فرما اسی شعر میں یہ فرما رہے ہیں ہوتا ہے یہ راستہ مالک کے جذب سے, مگر یہ راستہ جب طے ہوتا ہے مگر اس کو پنہا کیے ہوئے. پنہا کہتے ہیں چھپا کر, یعنی اللہ پاک چپکے چپکے اس بندے کو اپنا بناتے ہیں, ایک دم سے نہیں ہوتا, بلکہ نہ کسی پر ظاہر ہوتا ہے, بلکہ اس بندے کا جو انداز, چلنا پھرنا, اٹھنا بیٹھنا, بات چیت, معاملات, ساری چیزیں اس کی اللہ پاک پلٹ کے رکھ دیتے ہیں. یعنی پنہا مطلب چھپا کے رکھنا, خفیہ طریقے سے پنہا کا مطلب یہ ہوتا ہے. تو اللہ پاک جس کو اپنا ولی بناتے ہیں اور جذب کرتے ہیں تو تدریجن کرتے ہیں, تھوڑا تھوڑا کرتے ہیں, اور اتنا خاموشی سے اور چھپا کے کرتے ہیں کہ اس بندے کو بھی بعض دفعہ پتہ نہیں چلتا کہ میرے اندر کتنی تبدیلی پیدا ہوئی. اچانک اس کو پتہ چلے گا بھائی میں تو یہ کرتا تھا, یہ اللہ نے مجھے کیا سے کیا کر دیا. تو اللہ پاک اس طرح سے پنہا کر کے خاموشی کے ساتھ اللہ پاک اس کو جذب کرتے ہیں اور اس کو یعنی لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلتا خفیہ طریقے سے، یہ مراد ہے.
مگر جلب کو پنہا کیے ہوئے ہوتا ہے یہ راستہ مالک کے جلب سے ہوتا ہے یہ راستہ مالک کے جلب سے کرتے مگر اختر کو کیا ہوا ہے کہ عالم میں ہر طرف اختر کو کیا ہوا ہے کہ عالم میں ہر طرف پھرتا ہے اپنا چاک گریباں کیے ہوئے.
اختر کو کیا ہوا کہ عالم میں ہر طرف پھرتا ہے اپنا چاک گریباں کی ہوئے، یعنی اللہ کی محبت میں بعض دفعہ ایسا حال ہو جاتا ہے، آتش عشق ایسی بھڑک اٹھتی ہے اور لگ جاتی ہے کہ اس کو آدمی لفظوں سے نہیں سمجھا سکتا اور نہ سامنے والا اس اللہ والے کی قلبی کیفیات کو سمجھ سکتا ہے. تو چاک گریباں کیے ہوئے پھرتا ہے، چاک گریباں یعنی اللہ کے عشق کی دیوانگی اور اللہ کے عشق کی بے خودی، ایک آگ لگی ہوئی ہوتی ہے اللہ کے عشق کی. تو بندے کی ایک ہی وہ ہوتی ہے خواہش کہ جس طرح میں اللہ کے عشق میں جل رہا ہوں اس طرح سے سارے دلوں کے سب کے لوگوں کے قلوب کے اندر بھی وہی اللہ پاک آتش عشق بھر دے. تو کسی کوئی بھی اللہ والا ہوتا ہے اس کی سب سے بڑی خواہش یہ ہوتی ہے. تو یہی حضرت والا رحمۃ اللہ فرما رہے ہیں. حضرت والا رحمۃ اللہ جب ایک دفعہ انگلینڈ گئے تھے بیان کرنے کے لیے تو وہاں کے جو میزبان تھے غالباً صورتی صاحب، تو انہوں نے کہا تھا کہ عالم بھی تھے وہ، تو انہوں نے کہا کہ میں انڈیا اور پاکستان سے بہت علماء اور مشائخ آئے اور میں پوری زندگی میری گزر گئی، لیکن میں نے ایک عجیب چیز دیکھی کہ جب تک وہ بیان کرتے تھے اس وقت تک تعلق مع اللہ کا رنگ نظر آتا تھا، لیکن جب وہ بیان سے فارغ ہو جاتے تھے وہ علماء مشائخ، اور کوئی خدا ناشتہ کوئی بری بات بھی نہیں، ہر ایک کا اپنا اندرونی حال ہوتا ہے، تو کبھی کچھ جیسے کہیں بازار چلے گئے کچھ چیزیں لینے کے لیے یا کچھ کھانے پینے میں لگ گئے، تو پھر اس تک ان کا ذہن جو ہے وہ پھر دوسری طرف منتقل ہو جاتا تھا، اور یہ کوئی گناہ بھی نہیں ہے، نارمل روٹین کی بات ہے. لیکن انہوں نے کہا کہ جو آئے ہیں پاکستان سے عارف باللہ حضرت اقدس مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ، ان کا میں عجیب ہی رنگ دیکھ رہا ہوں. کہہ رہے ہیں بیان تو کرتے ہی ہیں اللہ کے عشق میں ڈوبا ہوا، لیکن یہ سوتے وقت، اٹھتے وقت، چائے، شام کی چائے کے وقت، کھانا کھاتے وقت سوائے اللہ کے عشق کے کوئی دوسری بات ہی نہیں ہم دیکھتے، اور اللہ کے سینے میں ان کے لگتا ہے ایسے اللہ کے عشق کی بھٹی جل رہی ہے، ہر وقت تعلق مال کی ان کے اندر آگ لگی رہتی ہے. میں نے پہلا منظر زندگی میں ایسا دیکھا ہے. تو یہ کہلاتا ہے بھائی چاک گریباں کیے ہوئے، یعنی اللہ کے عشق میں جب انسان پورا چور چور ہو جاتا ہے تو اس کی حالت ہوتی ہے، پھر سوتے بیٹھتے اٹھتے جاگتے جو ہے وہ ایک آگ لگ جاتی ہے اس کے. اسی بات کو حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ نے اپنے شیخ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ سے پوچھا تھا کہ حضرت جب بندہ واصل باللہ ہو جاتا ہے، اللہ کا ولی بن جاتا ہے، تو اس کو کیا پتہ چل جاتا ہے کہ میں اللہ کا ولی ہو چکا ہوں، اس کو کیسے پتہ چلے گا؟ تو خواجہ صاحب تھانوی صاحب رحمۃ اللہ بہت پیارا جواب دیا. فرمایا خواجہ صاحب یہ بتائیے آپ پہلے جب آپ بالغ ہوئے تھے تو آپ کو خود پتہ چلا تھا یا یاروں نے بتایا تھا کہ آپ بالغ ہو گئے؟ تو خواجہ صاحب ہنسنے لگے. میں نے کہا نہیں حضرت یاروں نے تو نہیں بتایا تھا، مجھے پتہ چل گیا تھا کہ میں بالغ ہو گیا ہوں. تو پھر میں کیسے پتہ چلا آپ بالغ ہو؟ میں نے کہا کہ رگ و ریشے میں ایک جوانی کی امنگیں تھیں اور بہت کچھ ایسی چیزیں خفیہ مجھے نظر آئیں، اور روحانی یعنی جب جسمانی بلوغت مجھے ہوا تو مجھے پتہ چل گیا میں بالغ ہو گیا ہوں. تو فرمایا بس، تو جب آدمی جسمانی طور پر بالغ ہو جاتا ہے اور اسے پتہ چل جاتا ہے اور کوئی اس کو بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی، تو اسی طرح سے جب بندہ روحانی طور پر بالغ ہو جاتا ہے اور واصل باللہ ہو جاتا ہے تو پھر اس کو کوئی نہیں بتاتا، شیخ بھی نہیں بتاتا کہ تم واصل باللہ ہو چکے ہو. شیخ کو پتہ چل جاتا ہے اللہ پاک جب چاہتے ہیں، لیکن اس مرید کو انسان کو خود پتہ چل جاتا ہے کہ اب میں پہلے والا عام انسان نہیں رہا، وہ تعلق مع اللہ کا موتی میرے قلب میں آ چکا ہے، وہ اللہ سے رابطے کا جو خزانہ تھا وہ میرے سینے میں آ چکا ہے، اور خفیہ رابطہ جو اللہ سے ہے وہ میرا شروع ہو چکا ہے، اور پھر حجابات ہٹا دیے جاتے ہیں، حجابات یعنی جو پردے پڑے ہوئے ہوتے ہیں وہ اللہ پاک ہٹا دیتے ہیں جتنا چاہتے ہیں، تو پھر وہ کچھ اور ہی منظر ہو جاتا ہے، پھر بندے کو پھر کچھ اور ہی نظر آتا ہے، اور ہی کچھ نظر آتا ہے انسان کو، پھر اللہ کے ولیوں کو جب اللہ پاک چاہتے ہیں، اور پھر اللہ پاک کچھ اور ہی پھر اس کو سنواتے ہیں جو عام لوگوں کو نہیں سنائی دیتا، تو پھر کچھ اور نظر آتا ہے اور پھر کچھ اور ان کو سنائی دیتا ہے، ان کے کچھ الگ ہی معاملات رہتے ہیں، وہ رہتے تو اس دنیا میں لیکن پھر وہ کسی اور دنیا کی بات کرتے ہیں، یہ معاملہ ہے، تو وہ باخدا ہو جاتے ہیں، باخدا ہو جاتے ہیں،
اپنا چاہت غریباں کیے ہوئے، اختر کو کیا ہوا ہے کہ عالم میں ہر طرف، اختر کو کیا ہوا ہے کہ عالم میں ہر طرف، پھرتا ہے اپنا چاہت غریباں کیے ہوئے، پھرتا ہے اپنا چاہت غریباں کیے ہوئے۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ حضرت والا جب کلام جب سنتے تھے سب ہم لوگ بیٹھے ہوتے تھے، تو پھر حضرت والا پھر مائک پہ پھر سلام کر کے اور پھر اندر حجرے میں تشریف لے کے چلے جاتے تھے، تو عجیب نورانی اور بابرکت سلام ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یا رب کریم یا رحم الراحمین، یا اللہ جو کچھ بھی بولا گیا سنا گیا اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، کہنے سننے میں کوئی غلطی کمی بیشی ہوئی تو اپنی شان رحمت سے اس کو بخش دے، معاف فرما دے۔ یا اللہ ہمارا مل بیٹھنا تیری رضا تیری خوشی کی نہیں ہے، جو ہے اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرماتے ہوئے ہم سب کی کامل مغفرت فرما۔ یا اللہ ہم سب کو کامل تقوی نصیب فرما۔ یا اللہ ہم سب کو اپنا سچا عاشق بنا لے۔ یا اللہ ہم اللہ والوں کی باتیں کرتے تو ہیں سنتے تو ہیں، لیکن اللہ پاک ان کی بات نہیں، جو اپنا خزانہ تو نے اپنے رابطے کا اپنے تعلق مع اللہ کو جو ان کو دیا ہوا ہوتا ہے، اللہ پاک ایک ذرہ ہم سب کو بھی عطا فرما دے۔ یا اللہ ہمیں محروم نہ رکھ اپنے خزانے سے، اپنے قرب کے خزانے سے۔ اللہ ہم جانے تو صحیح تو اپنے عاشقین کو کیا کیا مزے کراتا ہے، تو کیا کیا لذتیں عطا فرماتا ہے ظاہری اور باطنی۔ یا اللہ درد دل آہ و فغاں اشکباری نصیب فرما، اپنی اشد محبت نصیب فرما۔ یا اللہ یا رحم الراحمین ہم سب کو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری نصیب فرما، اچانک اور غفلت کی موت سے ہماری حفاظت فرما، خاتمہ ایمان پر مقدر فرما۔ یا اللہ حاضرین مجلس میں سے جس جس کے دل میں جو بھی جائز حاجات ہیں، یا اللہ تو جاننے والا ہے، ہم سب کی جائز حاجات کو پورا فرما دے، جو بھی آئے محروم نہ جائے۔ یا اللہ دنیا بھی بنا دے آخرت بھی بنا دے۔ یا اللہ ہم سب کو اور ہمارے اہل و عیال کو تمام غموں سے پریشانیوں سے بیماریوں سے نجات دے دے۔ ہم سب کو تندرستی عافیت کے ساتھ خوب لمبی عمر عطا فرما۔ تمام امت مسلمہ کی جان و مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ تمام انسانیت پر رحم فرما۔ یا اللہ اسلام کو خوب غلبہ عطا فرما۔ یا اللہ علماء اور مشائخ مساجد مدارس کی اور اللہ پاک جتنے بھی دینی شعبہ جات ہیں ان سب کی، تبلیغی مراکز کی، خانقاہوں کی، مدرسوں کی، اور اللہ پاک ہم سب کی جان و مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہم سب کو تندرستی عافیت لمبی عمر عطا فرما۔ یا اللہ برما شام فلسطین کشمیر کے مسلمانوں کی، حرمین شریفین کی، سعودیہ اور متحدہ عرب امارات کے مسلمانوں کی، دنیا میں جہاں جہاں جس کونے میں مسلمان آباد ہیں، یا اللہ ان سب کی، ہم سب کی جان و مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ عافیت 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 عطا فرما، ہر غم سے بچا، ہر پریشانی سے بچا۔ یا اللہ حرمین شریفین کی حفاظت فرما۔ یا اللہ فحاشی اوریانیت کا جتنا بھی یہ زور پکڑ لیا ہے اللہ پاک، فحاشی اوریانیت نے حدود حرم میں، سعودی عرب میں اور پاکستان میں اور کراچی میں، اللہ پاک اور جہاں جہاں اسلامی ممالک میں یہ بدکاریاں حرام کاریاں ہو رہی ہیں، اللہ اپنے عذاب سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ یا اللہ مسلمانوں کو کامل ہدایت نصیب فرما، بے شرمی اور بے غیرتی والے کاموں سے مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ اپنا خوف اپنا ڈر عطا فرما۔ یا اللہ اپنے خوف سے غافل ہونے سے ہم سب کو بچا لے۔ یا اللہ اپنا خوف ہمارے قلوب میں اتنا اپنا خوف ڈال دے کہ ہم گناہوں سے باز آ جائیں، حرام لذتوں سے باز آ جائیں اپنی پکڑ کے آنے سے پہلے پہلے۔ یا اللہ ہم سب کو کامل ہدایت عطا فرما۔ یا رب کریم یا رحم الرحیم، یا اللہ میرے والد صاحب کی اور میرے مرشدین کی اور ہمارے جملہ مرحومین کی، کل مومنین و مومنات کی، سب کی کامل مغفرت فرما یا اللہ، سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام نصیب فرما یا اللہ، سب کی قبروں کو نور سے بھر دے یا اللہ، مختصر سے وقت میں جو مانگا وہ بھی عطا فرما دے اور جو نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما دے۔ اللهم صل على محمد وعلى آله.